السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیونتھ جز، ساتواں پارہ، سورہ مائدہ، آیہ نمبر 83. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قبول کرے. ہماری دعا یہی ہے. امید ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کر رہے ہوں گے اور تدبر پر بھی دھیان دے رہے ہوں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے. اور اس رمضان میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت قرآن اور قرآن کے فہم پر زور دیں. دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر جتنا قرآن سے ہم قریب ہو سکتے ہیں قریب ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ نے دو دفعہ قرآن کا دور کیا تھا. اور یہ رمضان میں قرآن پڑھنے ہی کی وجہ سے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو جب یہ قرآن کا دور کروا، دونوں ایک دوسرے کو ہم جانتے کہ دور ہوتا تھا قرآن کا، تو اس وقت ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کون سی آیت کس سیکوینس میں ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کے رسول نے جو آیتیں رکھوائی ہیں، یعنی پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر اس میں کون کون سی آیتیں پہلے اور کون سی بعد میں ہیں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے تھا. اور اللہ کے رسول نے جبریل امین کو پورا یہ سنا دیا تھا، تو یہ ترتیب بھی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اس رمضان میں اپنے آپ کو قرآن سے نزدیک کرنے کی کوشش کریں. اور قرآن کی صرف تلاوت ہی نہیں کرنا ہے، تلاوت کا تو اجر ہے ہی ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن تلاوت سے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے؟ غور و فکر، تدبر، اللہ تعالیٰ کا قرب، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم سمجھنے والے بنے، اور اس کے اندر فہم و بصیرت ہم پیدا کرنے والے بنے انشاءاللہ، کہ وہ بصیرت ہمارے اندر پیدا ہو جو قرآن پڑھنے والوں میں ہوتی ہے. کیونکہ مَن یُرِیدُ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو ہم کو اس قرآن، اس کی آیات کی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو، دین کی جو حکمتیں ہیں، جو اسرار و رموز ہیں، وہ ہمارے اوپر کھلتے چلے جائیں، اور ہم مزید اس کی حکمتوں کے قائل ہوتے چلے جائیں، اور ہمارا دل مطمئن اور یقین کی کیفیت میں مبتلا ہو کہ واقعی میں ہمارے رب کی آیات، رب کی باتیں بالکل سچی ہیں، اس میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی تیڑ نہیں ہے. آئیے آج بھی اسی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی آیتیں بھی ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارا سینہ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے کھول دے، اور ان آیتوں میں ہم غور و فکر اور تدبر کرنے والے بنے، تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کر سکیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. یعنی وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ایمان لائیں گے. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ نصارہ میں حق کو قبول کرنے کی کچھ نہ کچھ تڑک موجود تھی، جس کی بنا پر وہ زیادہ تعداد میں ایمان لائے. ان کے دل کے اندر نرمی تھی، اور دل کی نرمی دراصل علامت ہے. دل کی نرمی کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ آنسوؤں سے. کہ جب دل نرم ہوتا ہے تو آنسو بہ پڑتے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، منافقین کے، یہود کے خاص طور سے، کہ پتھر سے تو بھی پانی پھوٹ پڑتا ہے، چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، لیکن ان کے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. تو نصارہ کے دل نرم تھے، اور ماشاءاللہ وہ اللہ کی آیت سنتے تو رو پڑتے تھے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وفد کی طرف اشارہ ہے جو کہ حبشہ سے آیا تھا. اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھیں بہ پڑی، یا وہ رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. تو بہرحال نصارہ پھر بھی نرم دل ہیں بنسبت یہود کے. آگے دیکھیے، کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویے اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نصارہ ایسے تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنی کثرت سے آج ویسٹرن کنٹریز میں اسلام پھیل رہا ہے اور ریورٹ لوگ جو کام کر رہے ہیں آج دین اسلام کے لیے, آج وہ کام ہم سے بھی نہیں ہو پا رہا ہے یا ہم نے جیسا کرنا چاہیے ویسا اس کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر کیا ہے کہ نصارہ کو تم ایسا پاؤ گے کہ وہ نرم دل ہیں, جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. اور واقعی میں اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ جو بھی بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی دشمنی کے اس کو پڑھے گا تو الحمدللہ اس کا دل اس کے لیے کھل جائے گا, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا اور اس کے دل میں اگر ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو رہنمائی عطا کرے گا. تو لیکن اس کے لیے دل میں ہدایت کا ہونا ضروری ہے, طلب کا پایا جانا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس رب کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اب یہاں پر اسپیشلی مومنین سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم اسے حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو. لا تعتدو, اس کا مطلب ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں اس پر اس کو نہ کھانا, اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ بھی زیادتی ہوگی, یہ بھی نافرمانی ہوگی. کیونکہ تعتدو کا مطلب اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادتی کرنا. اور زیادتی کرنا کیسے, جیسے کہ یا تو کسی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ جانا, اسراف کرنا یا اتنی کمی کر دینا کہ جو اس کا حق ہے وہ ادا نہ کرنا, یا اللہ تعالیٰ کی حلال کی بھی چیزوں کو خود کے لیے حرام کر لینا, حلال کی حد سے نکل کر حرام میں داخل ہو جانا یا حرام کو حلال کر لینا, یہ سب اس میں آ جائیں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں اس سے ہمیں بچنا تو ہے ہی, لیکن جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو استعمال بھی کرنا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال کریں. اور جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کیوں آپ نے وہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی تھی, سورہ تحریم کی آیت ہے, تو جب اللہ کے رسول کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ خود سے کوئی چیز کو حرام کر لیں اپنے اوپر جو کہ حلال تھی, تو پھر ہم انسانوں کے لیے کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے عام انسانوں کے لیے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ ہم سب کے لیے جائز ہیں, چاہے وہ کسی جانور کا گوشت ہو, کچھ لوگ کراہت کی بنا پر یا کچھ لوگ اس بنا پر کہ جانوروں کو کیسے کھایا جائے اور عجیب سا ان کے دل میں اس کے لیے خیال پیدا ہوتا ہے اپنے پر حرام کر لیتے ہیں, یا جو جائز چیزیں اس کو بھی حلال کر لیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسپیشلی رہبانیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی طرف سے آتا ہے کہ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ نہیں جو جائز چیزیں جب وہ اس کو بھی اپنے اوپر ممنوع قرار دے دیتا ہے اپنی ذات کے لیے, تو وہیں سے رہبانیت کی شروعات ہوتی ہے اور رہبانیت اسلام میں جائز نہیں. تو یہ بات خاص طور سے یاد رکھیں کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. عیسائی راہبوں, ہندو جوگیوں اور بودھ مذہب کے بھکشوں نے جو اپنے اوپر چیزیں حرام کر لی تھیں یا صوفیوں نے, تو اسلام اس کی ہم کو اجازت نہیں دیتا, یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر بے جا پابندیاں لگانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں وہ ہماری فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے. تو یہاں پر ایک مطلب تو اس کا یہ ہوا کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ. حلال وہی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اگر تم اپنے اختیار سے کسی چیز کو حلال اور حرام کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی شریعت میں دخل اندازی کرو گے اور تم اپنے نفس کی پیروی کرو گے. اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ غیر مسلم قوموں میں بھی ہمیشہ یہ کانسیپٹ رہا ہے اور انہی کا دیکھا دیکھی ہمارے اسلام میں بھی صوفیوں میں یہ تصور پیدا ہوا یا یہ ذہنیت جاگ اٹھی. اسپیشلی جو نیک مزاج کے لوگ تھے ان میں ہمیشہ سے یہ شوق پایا جاتا رہا کہ نفس کو جب تک ہم اپنی خواہشات سے نہیں بچائیں گے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روحانی ترقی کریں تو اس کے لیے ہم کو اپنی نفس کی خواہشات کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اور جو جائز خواہشات ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ ہم جتنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے، جتنا مشقت میں ڈالیں گے، جتنا اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں سے محفوظ رکھیں گے اور محروم رکھیں گے، جتنا ہم دنیا کے سامان سے قطع تعلق اختیار کریں گے، تو اس کے ذریعے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ اور صحابہ کرام نے بھی یہی سوچا تھا، کچھ صحابہ نے، انہوں نے سوچا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے آپ کے نیک عمل کو کافی نہ جانا، اور آپ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہ کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر جاگتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، نماز پڑھتا رہوں گا، اور عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی خبر ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے کہا کہ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں عورتوں سے تعلقات بھی، جو میری بیویاں بھی ہیں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور آپ نے کہا کہ آپ گوشت بھی کھاتے ہیں، اور اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتہ چلے گا کہ اکثر آپ کو جب کہیں بلایا جاتا تو آپ کو اس میں جو شانے کی کا گوشت ہوتا ہے، ہڈی کو لگا ہوا، وہ گوشت آپ کو مرغوب تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ اللہ کے رسول وہ گوشت کو اس لیے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ جلدی گل جاتا تھا۔ تو یعنی آپ کو پسند تھا، لیکن اس زمانے میں کھانے کے لیے اتنی چیزیں اویلیبل ہی نہیں تھی اتنا آسانی سے، جیسے آج ہم مرغ و مرغن کھاتے ہیں اور روزانہ ہمارے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، اور ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کھجور پر گزارا کریں، کھانے کے بغیر تو گزارا ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اس زمانے میں یہ فیسلٹیز نہیں تھی، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند تو تھی لیکن آپ کے پاس تھی ہی نہیں تو آپ نے کھائی نہیں، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد کھانے پینے کو بنا لیا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کھاتا پیتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل دنیا سے الگ کر لینا، اور نیکی اور تقوی کے حصول کے لیے اپنے اوپر جائز چیزوں کو حرام کر لینا، یہ بالکل اسلام کا طریقہ نہیں اور اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کو استعمال کرنا، یہ بھی نعمت کا شکر ہے اور اس کا طریقہ ہے اصل میں۔ تو آپ نے سختی سے اس بات کا نوٹس دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ انسان کا اپنی ذات پر بھی حق ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی اس کے اوپر حق ہے، اور اپنے رشتہ داروں کا بھی اس کے اوپر حق ہے، تو لہٰذا اس کو وہ تمام حقوق صحیح سے ادا کرنے چاہیے۔ اور آپ کو وہ بھی بات یاد ہوگی، وہ واقعہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا۔ ایک دن سلمان فارسی ابو دردہ سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور پریشان حال ہے۔ پوچھا کہ ابو دردہ کے کیا حال ہیں، تو کہنے لگے کہ ان کا کیا حال پوچھتے ہیں، ان کو تو رات میں نماز پڑھنے اور صبح روزہ رکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ تو سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، تب وہ ابو دردہ کے پاس ٹھہرے رہے، پھر ان کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو اپنی بیوی تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اپنی ذات کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تم پر حق ہے، لہٰذا تم ان سب کے حقوق ادا کرو۔ تو ایکچولی نیکی یہ نہیں کہ آپ دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بس بن کے رہ جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ نہ تم حرام کرو اپنے اوپر ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اور جو ایسا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس نے اعتداء کیا، زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ پھر اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا اسے کھاؤ پیو اور اس رب کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کا حکم دیا جا رہا ہے، کلو وشربو، دوسری جگہ بھی ہم کو پتا چلے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کبھی بھی کھانے پینے کے لیے زندہ نہیں رہتا ہے، مومن کی زندگی بہت با مقصد ہوتی ہے ماشاء اللہ، اس کی زندگی کا ایک نصب العین ہے، ایک ایم ہے، ایک مقصد ہے، تو وہ صرف کھانے پینے کے لیے زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ تو اس لیے کھاتا پیتا ہے کہ زندہ رہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے وہ کھاتا پیتا ہے، کھانا کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ تو بہرحال زندگی کا مقصد کھانا پینا نہ بنا لیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اس کو نہ کھانا کوئی نیکی نہیں ہے، یا استعمال نہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پر کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتی، میں تو یہ بھی نہیں کھاتی، میں تو وہ بھی نہیں پیتی، میں تو یہ بھی نہیں پہنتی، میں تو وہ بھی نہیں پہنتی، میں تو ایسے نہیں کرتی، میں نے تو 10 دن سے کنگھی ہی نہیں کی ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسلام جو ہے فطری دین ہے ہمارا الحمدللہ، وہ ہم کو بیجا پابندیوں کے بارے میں نہیں بتاتا کہ تم زبردستی بیجا پابندی اپنے اوپر لازم کر لو جس کی تم بعد میں پیروی نہ کر سکو، ہو سکتا ہے انسان پھر فطرت سے مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو بہرحال رہبانیت اسلام میں جائز نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں دی ہیں اسے ہمیں کھانا چاہیے اور اس پر اجر بھی ہے. اور حلال اور طیب کا ذکر یہاں پر جو کیا گیا ہے, تو حلال مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے سے اس کو حلال کیا ہے, یعنی صحیح طریقے سے, اور طیب مطلب اچھی, جس میں کوئی خرابی نہ ہو, جو سڑی گلی نہ ہو, تو اس کا ذکر کیا گیا ہے. آگے قسموں کی بات آ رہی ہے, یعنی قسم جو کھا لیتے ہیں لوگ. لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں فرماتا, مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اللہ ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو, یا انہیں کپڑے پہناؤ, یا ایک غلام آزاد کرو, اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے, شاید کہ تم شکر ادا کرو. قسم کی بات کی جا رہی ہے, تو ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ قسم زیادہ قسمیں کھانا پسندیدہ نہیں ہے, اور زیادہ قسمیں کھانا یہ اس زمانے میں منافقین کا طرز عمل تھا, اسی لیے زیادہ قسموں کو پسند نہیں کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم یعنی بے ارادہ بات بات پر ایسی جو بات بات میں قسم کھاتے کہ قسم سے مجھے یہ کرنا تھا, قسم سے, تو اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے جو تم ایسی بغیر دل کے ارادے کے بول دیتے ہو یا کھا لیتے ہو. اصل پکڑ کس پر ہوگی, اصل پوچھ کس پر ہوگی, جو تم دل کے ارادے سے کھاؤ, کہ باقاعدہ پلان کر کے کہ میں تو قسم کھاتا ہوں کہ فلاں سے بات نہیں کروں گی, میں تو قسم کھاتی ہوں کہ فلاں سے یہ دن یہ وہ کام نہیں کروں گی. تو اب جب ایسی قسم دل کے ارادے سے کھائی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے آپ کو کفارہ دینا پڑے گا, اور وہ کفارہ کیا ہے یہاں بتا دیا گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا جو ہم گھر میں کھاتے ہیں, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے, یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے, یا پھر یہ تینوں چیزوں کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے. تو یہ قسم کا کفارہ ہے. بہرحال جب قسم کھائی ہے تو اس کو پھر اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے, اور جب اس کو توڑ رہے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. تو کون سی قسم کی قسمیں کھانا جائز ہیں؟ صرف اور صرف جو دل کے ارادے سے قسم کھائی جائے, اور کوئی اچھی بات پر اگر کھا رہے ہیں تو الگ بات ہے, اور اگر کوئی بری بات پر قسم کھائی جائے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے گناہ کا ہی کام ہوگا, یعنی ڈبل گناہ, اگر پھر اس کو پورا نہ کرے تو ڈبل گناہ ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر قسم توڑنا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا, اور پھر یہ تمام اس کے کفارے کی چیزیں ہیں. آیا 90, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے, یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, ان سے پرہیز کرو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. خمر کی جو ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے, الخمر ما خامر العقل, کہ خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے, جو آپ کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے یا آپ کے ذہن پر پردہ ڈال دے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے عقل خفت ہو جاتی انسان کی. تو کہا جا رہا ہے کہ شراب, ہم آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ پہلے شراب کے فائدے اور نقصان بتایا گیا, کہا کہ فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. پھر کہا گیا کہ نماز کے دوران اس سے دور رہو. پھر اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ سب شیطانی کام ہے. اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ کہاں آیا قرآن میں, بھلا بتاؤ. اب جن کاموں کو شیطانی کام کہا گیا ہے تو وہ کام جائز کیسے ہو سکتے ہیں, بھلا آپ بتائیے. یعنی اتنی کھلم کھلا آ جانے کے بعد آئے تھے, اس کے باوجود بھی لوگ قیل و قال سے ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں, اور شراب کو کسی نہ کسی طرح جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا شراب, لکوڈ شراب تو ہو سکتا ہے منع ہو, لیکن ہلکی نشہ والی چیز جو ہے وہ جائز ہے, جس کو بیئر کہتے ہیں. تو حدیث یاد رکھیں, حدیث میں آتا ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, اور ما اسکر الفرق منہ فمل الکف منہ حرام, کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے, جس چیز کا ایک پورا قربہ نشہ پیدا کرتا اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شراب کے بارے میں ہر دور میں صحابہ کرام کے ہی دور میں الگ الگ سزائیں مقرر کی گئی تھیں کہ شراب پینے والے کو، کیونکہ اس کے لیے کوئی سزا خاص فکس نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی تاکید کر کے، کبھی سرزنش کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا یا ہلکی سی سزا دے دی جاتی تھی۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی کو لایا گیا جن کو تھرڈ یا سیکنڈ ٹائم لایا گیا تھا، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم ابھی ان کو کوڑے لگائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ نہیں، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس بات کا اثر ان صحابی پر اتنا پڑا کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اب دیکھیں، اسلام میں سزاؤں کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سامنے والے کو ذلیل و رسوا کریں یا اس کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچائیں، نہیں، یہاں پر سزاؤں کا مقصد یہ ہے کہ انسان برائی کو چھوڑ دے، اور یہ برائی کو چھوڑنے میں اس کا خود کا ذاتی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم سب جانتے کہ شراب سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا، لعن اللہ الخمر والشاربہ وساقیہ وبائیہ ومبتائیہ وآسرہ ومعتسرہ وحاملہ والمحمولہ الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اور اس کے پینے والے پر، اور پلانے والے پر، بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر اور کشید کروانے والے پر، اور ڈھو کر لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے بھی آپ نے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ اور شروع شروع میں تو ہم سب جانتے ہیں، سیرت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان برتنوں کے استعمال تک کو منع فرما دیا تھا اللہ کے رسول نے جس میں شراب بنائی جاتی تھی یا پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تو تب آپ نے وہ برتنوں سے قید اٹھا دی۔ تو یہ جو خمر کا لفظ ہے، عرب کے لوگ انگوری شراب کے لیے استعمال کرتے تھے، اور گیہوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی وہ یہی لفظ بولتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام کر دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ اسی لیے کیونکہ بعد میں کیا ہوا، جب اسلام دور دراز کے علاقوں پر پہنچ اور علاقوں میں پہنچا جیسے کہ ایران وغیرہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے خمر حرام ہے، باقی دوسری نشہ اور اشیاء تو جائز ہیں، خمر لکوڈ شراب کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی پھر یہ حدیث ان کے سامنے لائی گئی کہ کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں شراب کی تعریف بیان کی تھی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے، تو لہٰذا چاہے وہ کوکین ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ انجیکشن کے ذریعے سے لی جاتی ہو، جیسے آج کل آپ نے نئے طریقے نکلے ہیں، یہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، ابھی کچھ دن پہلے معلوم ہوا کہ کچھ شیشے کی جیسے کوئی چیز آتی ہے اس سے پیا جاتا ہے، اور اسے اور کہا جاتا ہے کہ آج کل ایسے انجیکشن بھی نکل گئے ہیں کہ اگر آپ ٹیسٹ کروائیں تو آپ کے جسم میں ملے گا بھی نہیں نشہ، یعنی آپ کے خلاف رپورٹ نہیں کوئی ہو سکتی کہ آپ نے نشہ کیا ہے نہیں کیا ہے۔ تو ایسی قسم کی ڈرگس آ گئی ہیں جو آپ لیتے ہیں تو اس سے پتا بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل ہر جگہ کالجز میں بلکہ اسکول تک میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، یعنی کیسے ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے بچے محفوظ رہیں گے ان چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہم کو صحیح طریقے سے یہ اویئرنیس پھیلانے والا بنائے تاکہ ہم ان چیزوں کے نقصانات کو لوگوں کو بتا سکیں اور اس سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اس میں سراسر انسان کا خود کا نقصان ہے۔ یہ جو نشہ والی چیزیں ہیں یہ انسان کو ہی تکلیف دیتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، کسی اور کا اس سے کچھ نہیں جاتا ہے۔ تو پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی 40 کوڑے دے دیے گئے یا کبھی ویسی زبانی سرزنش کر دی گئی۔ ابو بکر صدیق نے 40 کوڑے ہی سزا اس کی رکھی تھی، جو شراب پی کر آتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیادہ لوگ پینے لگے تھے تو لہٰذا 80 کوڑے کر دیے گئے شراب کی سزا کے لیے۔ تو بہرحال الگ الگ علماء کے الگ اقوال ہیں، وہ کچھ لوگ 40 کوڑوں کے قائل ہیں، کچھ لوگ 80 کوڑے کے قائل ہیں، تو اللہ عالم جو بھی ہو، لیکن بہرحال شراب ہم سب جانتے کہ یہ منع ہے، اور اس کے لیے ہم چاہے بیئر ہو یا شراب ہو وہ سب جائز نہیں ہے۔ اور منکرین حدیث ایکچولی اسی لیے حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ حدیث میں شراب کی حرمت کا ذکر ہے، تو جب وہ حدیث کو چھوڑ دیتے تو پھر قرآن سے ان کو چیزیں اپنے حساب سے پیش کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو لیکن ہم قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے۔ پھر دوسری چیز جو یہاں پر کہی گئی ہے، جوا، اس کو میسر کے لیے، میسر کا لفظ استعمال ہوا اس کے لیے، یعنی یسر سے بنا ہے یہ لفظ کہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں کوئی مال آ جائے بغیر کسی محنت اور بغیر کسی نقصان کے اندیشے کے۔ تو وہ تمام مقابلے جن میں جیتنے والے کے لیے کوئی معاوضہ مقرر کیا گیا ہو، چاہے وہ ریس ہو، کوئی گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہو، کوئی بھی قسم کی، تو پہلے سے ایک فکس معاوضہ مقرر کر دیا کہ فلاں جیتا تو اتنے یا فلاں جیتا تو اتنے۔ یا پھر جو میچز ہوتے تھے کرکٹ وغیرہ کے، کہ پہلے سے شرط لگا لینا کہ اچھا ٹھیک ہے دو ٹیم ہوتی ہے کہ یہ جیتی تو میں تم کو اتنے دوں گا، وہ جیتی تو تم مجھے اتنے دینا، یہ سب جوئے میں آ جائیں گے۔ پھر لاٹری کی ہر قسم جس میں آپ دیکھیں کہ ایسا ہو کہ جس میں بہت سارے لوگوں کا پیسہ جا رہا ہو اور فائدہ کسی ایک کو ہو رہا ہو، وہ جوا ہوگا. اور جوے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہیں. ہم سب جانتے کہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور یعنی ایک طرح سے انسان کے اوپر ایک سستی اور کاہلی سوار ہو جاتی ہے. یعنی وہ محنت اور جفا کش نہیں رہتا، بلکہ اس کو پھر عادت پڑ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے کہ آسانی سے بس مال اس کے ہاتھ آ جائے کوئی محنت کیے بغیر. انصاب اس سے مراد وہ بت جن کو نصب کر دیا جاتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جاتی ہے، وہ سب انصاب میں آئیں گے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو. پانچ سے جن کے ذریعے سے لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، یعنی جوتشی وغیرہ، یا پھر ستاروں سے، یا کسی اور چیزوں سے، کاہن سے، کسی سے بھی فیوچر کا حال معلوم کرنا، ستاروں کی گردش سے، یا پھر پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں، پتھروں سے. تو جو بھی اس قسم کی چیزیں ہوں گی وہ سب کی سب جائز نہیں ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان چار چیزوں کا نام لے کر خاص طور سے منع فرمایا ہے کہ یہ سب کیا ہے، شیطانی کام ہے. اور جو کام شیطانی ہو سکتے ہیں آپ بھلا بتائیے کیا وہ جنت میں لے جا سکتے ہیں انسان کو، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنوا سکتے ہیں؟ تو جب شیطان کے کام بتا دیے گئے تو مطلب کہ یہ وہ کام ہے جو جہنم میں لے جائیں گے انسان کو. تو لہٰذا ان سے بچو اور ان سے احتیاط کرو. اور اللہ تعالیٰ نے خدا کی ریزن بھی بتا دیا کہ یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کہ تم ان چیزوں سے باز رہو گے یا باز نہ ہوگے. یعنی اب آپ دیکھیں کتنا بڑا کیا فہل انت منتہون، کہ تم باز نہ ہوگے، کہ تم اس سے رک نہیں جاؤ گے. اب جب اتنا کھلم کھلا کہا جا رہا ہے تو بھلا اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر شیطان کیوں یہ کروا رہا ہے کہ تمہارے درمیان وہ دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، وہ تم کو نماز سے روکنا چاہتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ان خرافات میں پڑے گا تو وہ لازماً اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ اس سے محروم ہو جائے گا اور شیطان اس کے قریب ہو جائے گا. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے اور انہیں پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطی کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر کچھ لوگوں کے دلوں میں، صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ اچھا جو لوگ پہلے یہ شراب پی چکے اور ان کا انتقال ہو گیا تب ان کا کیا ہوگا، کیا ان کی پکڑ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کام پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب اس پر کوئی گرفت نہیں. جو چیز بعد میں حکم آیا اور جو لوگ پہلے کر چکے تھے ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اور یہی بات ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آج کے دور میں ہیں. اگر آج کے دور میں کچھ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں غلطی سے اور بعد میں وہ تائب ہو جاتے ہیں اور شرمندہ ہو کر واپس اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی. ہم سبھی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے مطیع فرما بردار تھے، ماشاءاللہ کیسے اطاعت گزار تھے، اور کیسے ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی. ایک ایسا اعلیٰ نمونہ انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. کہ جس وقت شراب کا حکم آیا، یعنی جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. جن لوگوں نے گھروں میں مٹکوں میں شراب جمع کر کے رکھی تھی انہوں نے مٹکے پھوڑ دیے یا بہا دیے. جو لوگ پی رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے گلاس رکھ دیا. کچھ لوگ تو یہاں تک ایسے تھے کہ جن لوگوں کے اگر منہ میں تھی تو انہوں نے کلی کر دی. تو آپ دیکھیں کہ یہ تھے صحابہ. کیوں ان کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل ملا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے فرما برداری کی انتہا کر دی ماشاءاللہ. انہوں نے ہر حکم پر ایسے سر جھکایا جیسے کہ اس کا حق تھا ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اس کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام میں ایسی فرما برداری پیدا ہوئی ماشاءاللہ. آگے شکار کی بات آ رہی ہے آیت نمبر 94 سے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله أما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلے ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا. یہ نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا اس کی یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اسے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں یہ کام ایسے لگتا ہے کہ اچھا شکار نہ کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت ہی اچھا کیونکہ ہمارے لیے الحمدللہ ہر جگہ ہوٹلز اویلیبل ہیں. آپ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور اسپیشلی جیسے ہم لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو گلف میں رہنے والے ہیں جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں چاہے وہ بس سے سفر کر رہے ہوں یا اپنی کار سے سفر کر رہے ہوں یا فلائٹ میں سفر کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں جگہ جگہ ہوٹلس ہیں ماشاء اللہ, جگہ جگہ ایسی چیزیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں. ایون ہوٹلس رہنے کے انتظامات بھی ہیں ماشاء اللہ کہ ہوٹل کے ساتھ ساتھ اتنے اچھے رومس بھی بنے ہوئے ہیں, وہاں واش رومس بھی ہیں, سب کچھ ہے تو بہت ہی آسانی سے کھانا میسر آ جاتا ہے آپ کو. پھر الحمدللہ سہولیات بہت زیادہ ہیں آج کل, جو ٹریولنگ ہم کرتے ہیں جو سفر ہم کرتے ہیں ہمارے پاس اتنی شاندار بہترین کارز ہیں ماشاءاللہ یا فلائٹ ہیں یا بسز ہیں. اس زمانے میں تو ان کو سواری پر سفر کرنا پڑتا تھا اور سفر ان کا دو دن تین دن میں نہیں ہوتا تھا بلکہ 15 دن یا 8 دن کم سے کم لگتے تھے ان کو اس سفر کے لیے, عمرہ کو جانے کے لیے, حج کو آنے کے لیے. جو دور دراز سے لوگ آتے ان کو اور زیادہ ٹائم لگتا تھا. اب ایسی حالت میں ان کے پاس کھانے کے لیے کتنا وہ کھانا لائیں گے, تو اب جو راستے میں ان کو کوئی جانور دکھائی دیتا تو وہ ان کے لیے سب سے بہترین غذا ہو سکتی تھی کھانے کے لیے. لیکن اب جب وہ حالت احرام میں ہو تو ان سے کہا گیا کہ نہیں, اب تم کیا کرو, حالت احرام میں شکار نہ کرو. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنا اس میں ماشاءاللہ کتنے فرما بردار تھے کہ کہا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام ساتھ میں جا رہے تھے اور ایک صحابی تھے جن کو بغیر احرام کے تھے ساتھ میں, تو ان کو ایک شکار نظر آیا, نہیں کوئی جانور نظر آیا اور اس کا شکار کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے کسی دوسرے لوگوں سے جو کہ احرام پہنے ہوئے تھے ان سے کہا کہ مجھے کوڑا پکڑا دو. لیکن جو لوگ احرام پہنے ہوئے تھے انہوں نے کوڑا بھی نہیں پکڑایا صحابی کا, یعنی شکار کرنے میں مدد بھی نہیں دی. یہ فرما برداری کی انتہا تھی. اور یہ جو ایکچولی یہ ٹیمپٹیشنز ہوتے تھے راستے میں کہ اچھا جانور آپ کو نظر آ گیا لیکن آپ حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے, آپ نہیں اس کو مار کر گرائیں گے اور کھائیں گے. حالانکہ اس زمانے میں یہی سب سے بہتر کھانا تھا کہ نہیں وہ لوگ شکار کرتے اور فوراً اس کو فریش وہاں پر وہ بھون کر کھا لیا کرتے تھے, لیکن اس سے منع کر دیا گیا تھا. ہاں جو غیر محرم ہوں گے جو احرام نہیں باندھے ہوں گے تو وہ شکار کر سکتے ہیں اور بطور ہدیے کے وہ دے سکتے ہیں احرام والوں کو. اس میں کچھ اختلافات ہیں لیکن بہرحال یہ درست ہے. تو یہاں پر آزمائش کی بات کی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا, جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے, بس بچو اس رب کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. آپ دیکھیں الحمدللہ کتنی بڑی سہولت دے دی گئی کہ سمندر کا شکار جائز ہے, یعنی مچھلی یا جو بھی سی فوڈ ہوتا ہے الحمدللہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, کہ سی فوڈ جائز ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں وہ سب کھا سکتے ہیں. تو الحمدللہ ایک چیز کی پابندی لگی اللہ تعالیٰ نے تو دوسری چیز الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی. تو یہ خاص آزمائش تھی صحابہ کرام کے لیے. ہاں حالت احرام میں سانپ بچھو کو مارا جا سکتا ہے, یعنی جو موزی جانور ہوں گے ان کو مارا جائے گا. اگر کسی نے شکار کر لیا غلطی سے تو اس کا کفارہ اس کو دینا ہوگا, اور ویسے ہی جانور اس کو جو جانور مارا تھا ویسے ہی جانور اس کو کعبۃ اللہ پہنچانا ہوگا, یا پھر اگر وہ نہیں کر سکتا تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر روزے رکھنے ہیں. اور ہم سب الحمدللہ ویسے بھی بہت جگہ جگہ قرآن میں جو سی فوڈ کا ذکر کیا گیا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ سی فوڈ آج کے دور میں بھی کتنا زیادہ لوگوں کو مرغوب ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے اسے کھانا یا پکانا بھی اسے آسان ہوتا ہے. تو لہٰذا سی فوڈ حالت احرام میں بھی جائز ہے, لیکن حالت احرام میں زمین کا یعنی خشکی کا جانور شکار کرنا منع ہے. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا, اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا, تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے. اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ بس اے عقل اور ہوش رکھنے والو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اسپیشلی عقل والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پاک اور ناپاک چیزیں یکساں نہیں ہو سکتی یا دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، جو پاک ہوں گے اس کے فائدے ہوں گے، جو ناپاک ہوں گے اس کے نقصانات ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے اطاعت اور معصیت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اطاعت کا اجر ہے، معصیت پر ہم سب جانتے ہیں سزا ہے۔ اسی طرح اہل جنت اور اہل جہنم دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ اہل جنت کو انعامات ملیں گے، اہل جہنم کو آگ ملے گی۔ اسی طرح سے عمل خبیثہ اور عمل صالحہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، جو عمل خبیثہ ہوں گے وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیے گئے ہوں گے، لہٰذا شیطان ہی اس سے خوش ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور عمل صالحہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے ہوں گے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ناپاک تمہیں کتنا بھی اچھا لگے لیکن تم اس سے بچو، تو خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خبیث میں جو خبیث چیز ہوتی ہے اس میں نقصانات ہوتے ہیں، اور جو طیب چیزیں ہوتی ہیں، پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں فائدے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، جو خبیث چیزیں وہ ہمارے لیے حرام کی ہیں، لہٰذا ہم کو اس سے بچتے رہنا ہے۔ اور یہاں پر اسپیشلی اولو الالباب کا ذکر آیا ہے، یہ بات بھی غور طلب ہے کہ قرآن ایسے لوگوں کو اپیل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اسپیشلی جو معاشرے کا تھنک ٹینک ہوتے ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، جن کا انفلوئنس ہوتا ہے معاشرے پر۔ کیونکہ اگر وہ لوگ جو کام کریں گے دوسرے لوگ بھی ان کو فالو کریں گے، جو عام طبقہ ہوگا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو خاص طور سے اٹریکٹ کیا جائے جو معاشرے پر کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہوں، لہٰذا ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس کو فالو کرنے والے بنے۔ يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی، اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہاں پر کثرت سوال سے منع کیا جا رہا ہے، اور ہم سب جانتے کہ کثرت سوال کو بالکل پسند نہیں کیا گیا ہمارے دین میں۔ یعنی سوال کو نصف علم تو کہا گیا ہے، تو سوال کرنا کب جائز اور اجازت ہے اس کی؟ جب آپ کوئی واقعی میں کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاننے کے لیے آپ خواہش مند ہے، آپ کو کوئی بات نہیں معلوم ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یا آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے اور اپنے عمل میں اضافے کے لیے جاننا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں جائز ہوگا۔ ادروائز قیل و قال یہ کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہم سب جانتے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیوں کیسے یعنی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، آپ ان کو کتنے بھی جوابات دے دیں ان کی وہ قیل و قال شروع ہی رہتی ہے ہمیشہ۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس سے پہلے کی قومیں کثرت سوال سے ہی ہلاک ہوئیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اسے اجتناب کرو یعنی بچو، اور جب کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرو ہے۔ کیونکہ تم سے پہلے قومیں اپنے کثرت سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہلاک ہوئی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کثرت سوال سے بچنے کے لیے خاص طور سے کہا گیا، اور یہ آیت کے ضمن میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے جو کہ ایکچولی حدیث میں موجود نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، لہٰذا اس کی اوتھینٹیسٹی ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ کثرت سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، بہت سارے صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت حج کی آیتیں نازل ہوئی تو اس وقت کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہوگا؟ تو اللہ کے رسول خاموش رہے۔ جب انہوں نے بار بار پوچھا تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی باتیں کھولی نہ جائیں، جب جتنا تم کو بتایا جائے تم اس پر عمل کرو، تم زیادہ سوالات کرو گے تو ایسا نہ کہ اگر ہو سکتا تم کہتے اور میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو کیا تم کر سکتے ہر سال حج؟ تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اور ایک اور واقعہ اس کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں تھا کہ انہیں صحابہ کرام بلا وجہ سے سوالات کر رہے تھے کچھ لوگ کہ اچھا بتائیے کہ میرے والد اس وقت کہاں ہوں گے جن کا انتقال ہو چکا تھا یا کس کا کیا حال ہوا یا کون کیسے ہے. تو اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ جہنم میں ہوں گے تو تمہیں یہ سن کر اچھا تو نہیں لگے گا نا, تو لہٰذا ایسے سوال نہ کرو جس کا تمہارے ابھی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا کسی نے کچھ اور سوال کیا اور کہا کہ اچھا میرے والد کون تھے جن کے والد کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا. تو بہرحال اس طرح کی باتیں چل رہی تھی تو اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور اس سے روک دیا گیا ہے. اور ویسے بھی ارریلیونٹ باتیں انسان کا اسے سوائے وقت کے ضیاع کیا اور کچھ نہیں ہوتا, یعنی وقت ضائع کرنا اور اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں کی بجائے یہ ایسے ڈسٹرکٹیو کاموں میں لگا دینا کہ قیل و قال, کثرت سوال اور حجت بازی, یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اور ویسے بھی کثرت سوال سے سامنے والا ظاہر سی بات ہے زج ہی ہو جاتا ہے. تو جب اگر ہم طالب علم ہوں تو اگر واقعی میں ہم کوئی علم کی بات جاننا چاہ رہے ہیں تو سوال کریں, ادروائز بلا وجہ دوسروں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یا سامنے والے کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ہم سوال کریں تو اس کے بارے میں پوچھ ہو جائے گی کل قیامت کے دن, یعنی یہ زیادتی ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں اسے ضائع نہ کرو, کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے پاس نہ جاؤ, اور کچھ حدود مقرر کیے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو, اور کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے ان کی کھوج نہ لگاؤ. تو لہٰذا جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی بلا وجہ اس کی کھوج کرید میں پڑنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ نے نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام, مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف, تو وہ جواب دیتے کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, کہ یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. یہ نام جو بتائے گئے کہ بحیرہ, صاحبہ اور وسیلہ اور حام, ایکچولی یہ کچھ جانوروں کے نام انہوں نے مقرر کر دیے تھے, اونٹ کے لیے, بکری کے لیے یا مینڈھے کے لیے یا بکرے کے لیے. ان لوگوں نے ایسا کر رکھا تھا کہ اچھا کوئی فلاں اگر کوئی جانور ہے اس نے اگر 10 بچے دے دیے تو وہ اللہ کے نام پہ سوری بتوں کے نام پر مخصوص ہو گیا, یا ایک اونٹنی ہے اس نے اگر اتنے نر پیدا کر دی تو وہ اللہ کے نام پہ مخصوص ہو گئی. اب پھر وہ سوری میں اللہ کا نام لے رہی ہوں, اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے جانوروں کو مخصوص, یہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے جانور کو, اور وہ بتوں سے پھر وہ دنیا میں کوئی کام نہیں لیتے تھے, نہ اس کا گوشت کھاتے, نہ اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈھو کر لے جاتے, نہ اس سے کچھ اور کام لیتے تھے, بس اللہ کے نام سوری بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سب چیزیں خود ساختہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ انسان کی خدمت کریں یا ان سے کام لیا جائے, ان کے اوپر بوجھ ڈھویا جائے, یا ان کے اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے جانور ہی تھے. آپ دیکھیں آج تک الحمدللہ ہمارے پاس ٹرک ہیں, ٹرین ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جس پر ہم سامان لاد کر لے جاتے ہیں, لیکن اس زمانے میں تو ایسی کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی. جو بھی ان کے پاس سورسز تھے بوجھ لے جانے کے لیے وہ جانور تھے. تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, ان سے کام نہ لینا کوئی نیکی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا شاید ابھی بھی آپ کے محلوں میں, انڈیا میں خاص طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے جانور اسپیشلی گائیں وہ آپ کو ہر جگہ کھلی نظر آئیں گے, جن کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر. اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور اتنی زیادہ کثرت سے گائے ہو گئی ہے کہ وہ گائےوں کو رکھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے, اور ان کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں ہے, اور پلانے کے لیے پانی بھی نہیں ہے. تو یہ جب اگر ہم جانوروں کو اس طرح سے یعنی اس کا غلط استعمال کریں گے, جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اس کو پیدا کیا صحیح استعمال میں نہیں لگائیں گے, تو وہ الٹا بوجھ بن جائیں گے پھر انسانوں کے لیے. تو لہٰذا ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے وہی کام لیا جائے. پھر دوسری چیز یہاں پر اپنے باپ دادا کی یا آبا و اجداد کی انتھی تقلید کی بات کی گئی ہے. تو یہ جو انسیسٹر ورشپ ہے ایکچولی یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے, کہ بس آنکھیں بند کر کے اپنے رسم و رواج, اپنے خاندانی رسم و رواج کو اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے چلے جانا. ہمارے یہاں ایک جملہ بہت مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کریں ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے, کیا ہمارے یہاں پہلے سے ہوتا آ رہا ہے, ہمارے خاندان میں یہ ہوتا آ رہا ہے تو ہم کریں گے. تو خاندان میں ہوتا آ رہا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر وہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے, وہ سیدھے راستے پر نہیں تھے, تو کیا تم بھی ان کی طرح غلط راستے پر چل پڑو گے؟ تو لہٰذا کسی کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے, اسپیشلی خاندان کے رسم و رواج کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی فکر کرو, کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. 105. یہاں پر یہ آیت میں دراصل بہت ہی اچھی تعلیم دی گئی ہے اور بہت اچھی نصیحت کی جا رہی ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے اصل میں, اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انسان کو ایک کنسپٹ دیا جا رہا ہے, ایک اصول دیا جا رہا ہے, ایک پرنسپل, ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے. کن اصولوں پر اس کی زندگی ڈیپینڈ ہونی چاہیے کہ اپنی فکر کرو تم لوگ، اپنی اصلاح کی فکر کرو، کیونکہ ٹھیک ہے دوسروں کی اصلاح کرنا ہے ہم کو، یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ ایک الگ بات ہو جائے کہ وہ دعویٰ کا کام ہے، وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی فکر کرنا ہے. بعض وقت ہمارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا والی بات، کہ ہم اپنی فکر تو نہیں کرتے، ہم کیسے بھی ہوں لیکن ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. تو لہٰذا دوسروں کی فکر کرنے سے پہلے اپنے آپ کی فکر کریں. اور آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی آیت پڑھ کر ہمیشہ یاد آتی ہے، فلائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلائٹ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو جو بھی وہاں کے ذمہ داران ہیں وہ آپ کو آ کر بتاتے کہ آپ کو خدا نخواستہ کچھ پرابلمس ہو گئی، کوئی ایمرجنسی آ گئی تو کیا کرنا ہوگا. تو وہ جو آکسیجن کی جو چیزیں بتاتے ہیں کہ جب آپ کو خدا نخواستہ جب فلائٹ میں کچھ آکسیجن کی کمی ہو گئی یا کچھ مسئلہ ہو گیا پیدا، تو وہ اوپر سے آکسیجن ماسک آ جائے گا، وہ آپ کو لگانا ہوگا. تو وہ کیا انسٹرکشن دیتے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو آپ کے بازو بیٹھا ہے یا آپ کا بچہ ہے اس کو پہلے لگا دیں بعد میں آپ لگائیں؟ نہیں نا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، پہلے آپ اپنے خود کو لگائیں وہ آکسیجن ماسک، پھر بعد میں آپ کے بازو میں لگائیں. کیونکہ پہلے آپ اگر صحیح سلامت رہیں گے تو آپ دوسروں کو ٹیک کیئر کریں گے، لیکن آپ خود جو ہے اگر صحیح نہیں رہیں گے تو دوسروں کیا کیا آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنی فکر، اپنی اصلاح. اور واقعی میں وہ جو آتا ہے نا کہ نتی حال کی ہمیں جب اپنے خبر، رہ دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. واقعی میں ہم کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کتنا کر رہی ہوں، میں اپنی آپ کو کتنا بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر میرے اندر کوئی برائی ہے تو مجھے اس برائی کو نکالنا چاہیے. تو اپنی نفس کی اصلاح کرنا اور اسے منزل کمال تک پہنچانا، اور اس کوشش میں ہمیشہ لگے رہنا. کیوں؟ کیونکہ جو شخص اپنی اصلاح کی ٹھان لے اسے پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اسی کام کے لیے تیار ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے نفوس کی اصلاح کی نا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مثال آپ لے لیں، یا اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کی، کچھ لوگ تھے جو زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، کچھ لوگ تھے جنگ کرنا جن کی زندگی کا مقصد تھا، جو بہت غصے والے تھے. کچھ بدوی عرب آئے تھے آپ کے پاس، انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سے تھے، تب اللہ کے اس نے فرمایا کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا. تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو ڈھالا اسلام کے مطابق، کیسے اپنے آپ کو انہوں نے مولڈ کیا. حالانکہ ان کی اتنی بچپن کی پرانی عادتیں تھیں، شراب اتنا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کہا جاتا ہے شراب وہ لوگ ایسے پیتے تھے گویا کہ جیسے ہم پانی پیتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ کتنا مشکل تھا ہمارے لیے، تو چائے چھوڑنا مشکل ہے نا. اگر ہم چائے، جس کو چائے کی عادت ہو اور چائے اس کو نہ دی جائے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے. تو ہم تو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں جو کہ جائز ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اگر ہم کو اس کی عادت لگ گئی ہے تو اس شراب جو نشے کی عادت تھی انہوں نے کیسے چھوڑی ہوگی. تو یہ انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی، اصل میں انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش میں وہ لگے رہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا ماشاءاللہ. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور سربلندی اور غلبہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے درجات بلند ہوں گے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. آج ہمارا معاملہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کی فکر تو نہیں کرتے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا نہیں چاہتے، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، فلاں 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 ایسا. اور ایک اور چیز جو ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے ہمیشہ سے، جیسے ہم کرٹیسائز جو ہے غیر مسلم قوموں کو کرتے ہیں کہ غیر مسلم قوم ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. آپ دیکھیں ان کے اندر اچھائیاں بھی تو ہیں نا. جب ہم لوگ دنیا میں مگن ہو گئے تو ہم نے ترقی کرنا چھوڑ دی، اور ترقی مطلب ریسرچ کے کام ہم نے چھوڑ دیے. ہمارے جو امت مسلمہ کے جو اسلاف تھے، ہمارے پہلے کے لوگ، آپ دیکھیں وہ قرآن پر بھی عمل کرتے تھے اور ساتھ میں وہ دنیا کے کاموں میں ترقی بھی کرتے گئے. انہوں نے ریسرچ کی، بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد کی، اور ہم مسلمانوں نے کیا کیا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. کہا ہے نا علامہ اقبال کے، تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو. یعنی ہم سمجھتے کہ بس سب بیٹھے بیٹھے ہو جائے، بس ہم دوسری قوموں کو بلیم کرتے رہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسے، انہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا. لیکن ہم نے کیا کیا آپ دیکھیں، ہم نے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کیا کوشش کی، کیا جدوجہد کی، کیا ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کوشش کی ہے. تو دوسروں کو بلیم کر دینے سے معاملات حل نہیں ہو جائیں گے، ہم کو اٹھنا پڑے گا، ہم کو کوشش کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں غیر مسلم قومیں، انہوں نے ریسرچ بھی تو کی، انہوں نے تحقیقات کی. آپ دیکھیں آج وہ کہاں چلے گئے ہیں، کیا کچھ چیزوں کا انہوں نے پتہ لگا لیا ریسرچ کر کر کے، ان کے پاس پھر ویسے سورسز بھی انہوں نے اس کے لیے پیدا کر لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، وہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. تو دوسروں کو بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، خود اٹھ کر محنت، جدوجہد اور کوشش کرنی ہوگی. اور ہم اپنے اسلاف کا حال دیکھیں، صحابہ کرام کا اور بعد میں تابعین تبع تابعین کا دور دیکھیں، کہ کیا ترقی کر لی تھی اسلام نے. آپ خود سوچیں جتنے بھی جو بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں, جن لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی, جراحی کے لیے جو آلات تھے وہ ان لوگوں نے ایجاد کیے, زمین کو ناپا کہ زمین گول ہے یا یہ کرے کی صورت میں ہے یا کیسی ہے, پھر ڈیم بنائے ماشاءاللہ, ہر چیز میں ہر فیلڈ میں وہ آگے گئے ماشاءاللہ. اور وہ دوسری قوموں سے چیزیں لیتے تھے, لیکن ان کی دوسری قوموں کی انہوں نے اچھی چیزوں کو لے لیا اور جو بری چیزیں تھیں اس کو ریجیکٹ کر دیا. ہم نے کیا کیا کہ دوسری قوموں کی بری چیزیں لے لی اور اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا. ان کے ہم سمجھتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گئے والا معاملہ ہے, کہ ان کی ہم نے آزادی, فیشن, جو برائیاں تھیں وہ تو ہم نے لے لی اور وہ سب کر کے ہم سمجھنے لگے کہ ہم بھی ان کے جیسے ترقی یافتہ بن گئے, لیکن ان کی جو ریسرچ کرنے کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور آج نتیجہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے کیا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگ اپنی فکر کرو, اپنی اصلاح کرو, کیونکہ دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. تو پہلے خود اپنی اصلاح کی فکر کریں, اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنی آخرت کی فکر کریں, دوسروں کے پیچھے پڑنے سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور پھر ساتھ میں دوسروں کی بھی اصلاح کرتے جائیں. آگے وصیت کی بات آ رہی ہے, آئے 106. اے لوگو, جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں, یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں, پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں, اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے, لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے میں اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو, اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے, اور اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے, یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو, اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں, کہ وصیت کرنے کے لیے کہا گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کے لیے دو راتیں بھی ایسی نہ گزرے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی بھی نہ ہو. تو وصیت آپ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں کہ وصیت ایکچولی پوری جائیداد کی آپ نہیں کر سکتے. ہاں, وصیت آپ ون تھرڈ اپنی جائیداد کی, ون تھرڈ کی کر سکتے ہیں جو کہ غیر وارثوں کے لیے ہوگی, کیونکہ وارثوں کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. دوسری اہم بات یہ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور سے مرنے کے وقت کی بات کی گئی ہے کہ اگر انسان کوئی دوسرے شہر میں ہو, یہ جس وقت اس کا انتقال ہو رہا تو ہو سکتا ہے اس کے اثاثے کہاں کہاں ہیں تو اس کے رشتہ داروں کو نہیں معلوم ہے, ہو سکتا ہے, تو لہٰذا پھر وہ وصیت کرے. تو اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم کنٹری میں ہو یا کوئی دوسری جگہ موجود ہو اور وہاں اس کے کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو تو پھر وہ کسی غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتا ہے اور اپنے مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے, یہ بتا سکتا ہے کہ میرا فلاں فلاں مال فلاں جگہ لگا ہوا ہے, وہاں سے ان سے بھی وصول کرنا ہے. تو یہ وصیت کرنا مشروع ہے, اور اسپیشلی ایسے وقت کی جب کہ آپ کے رشتہ دار قریب نہ ہوں, اور اس لیے پھر دو عادل گواہوں کو لے لیا جائے تاکہ وہ گواہی دیں کہ ہاں یہ وصیت صحیح ہے اور درست ہے. اور دو عادل گواہ, اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ دو عادل گواہ غیر مسلموں سے ہونے چاہیے کہ مسلمانوں سے. تو جب اگر مسلمان گواہ اویلیبل ہوں ایزیلی تو بہتر ہے کہ مسلمان ہوں, لیکن اگر جب مسلمان گواہ اویلیبل نہ ہو تو اس صورت میں نان مسلمز کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ وہ عدل والے ہوں, یعنی ان کی عدل کی لوگ شہادت ہے کہ وہ واقعی میں سچے لوگ ہیں, تو لہٰذا ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے. اور وصیت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے آپ ان کو دوبارہ کوئی حصہ نہیں دے سکتے. ہاں, وصیت آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اچھا فلاں کو میں نے قرض دیا تھا یا فلاں سے میں نے قرض لیا تھا, یا پھر میرا اس کو فلاں کا قرض ادا کر دیا جائے, یا پھر میں فلاں فیملی کو راشن دیا کرتا تھا تو لہٰذا اس کو منتھلی راشن دیا جائے, تو اس طرح کی وصیت کی جا سکتی ہے, لیکن جو حصے مقرر کر دیے گئے اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اب سورہ مائدہ اختتام کی طرف آ رہا ہے, اور یہاں پر اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. آیہ 109. یوم یجمع اللہ الرسول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تم مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتے تھے اور مردوں کو میرے حکم سے نکالتے تھے. پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچے اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تمہیں ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام رسولوں سے گواہی لی جائے گی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف سے اور تمام رسولوں کی طرف سے خود گواہی دیں گے، کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور چونکہ قرآن میں یہ بات موجود تھی کہ تمام نبیوں نے یہ پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا، تو اس بنا پر اللہ کے رسول اور ہم امت مسلمہ گواہی دیں گے کہ یہ رسولوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. پھر اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اتنا زیادہ غلو کیا اپنے دین میں کہ انہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا. اور یہاں پر جتنی بھی باتیں ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے کہ تم اور تمہاری ماں کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، روح پاک سے مدد کی یعنی جبریل امین کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ انہوں نے بچپن میں بھی بات کی یعنی گہوارے میں اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مٹی کا پتلا بناتے تھے اور یہ پرندے کی شکل کا بناتے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ تھا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایکچولی اس زمانے میں میڈیسن اور اس طرح کے معجزات کی بہت زیادہ دھوم تھی، یعنی یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے معجزات، تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان معجزات کو ان کی مدد فرمائی، ان معجزات سے مدد فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس وقت جس کی زیادہ ڈیمانڈ تھی. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ سب اللہ کے اذن سے ہوتی تھی، خود عیسیٰ علیہ السلام اس پر قادر نہیں تھے کہ وہ خود سے یہ سب کر سکتے، چاہے وہ پرندے میں پھونک مارنا ہو، چاہے وہ اندھے کو بینا کرنا ہو، چاہے وہ کوڑھی کو ٹھیک کرنا ہو، یا پھر کسی مردے کو زندہ کرنا ہو یا نکالنا ہو وہاں سے. تو سب کے سب کام کس کے اذن سے کیے گئے؟ اللہ کے اذن سے کیے گئے. اور اس لیے یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا گیا کیونکہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر ٹھہرا دیا تھا، تو کہا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے تھے سارے کام. اور پھر حواریوں کا ذکر ہے، اور حواریوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم ایمان لائیں اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجیے. پھر انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی حواریوں نے کہ اے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریم اے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ہمارے ایک خوان نازل کرے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خوان جو نازل کرنا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں تفسیر کی کتابوں میں، اور اس کا کہیں ہم کو ذکر نہیں ملتا، ایون انجیل میں بھی ذکر نہیں ملتا کہ خوان اتارا گیا تھا. تو واللہ اعلم وہ خوان اتارا گیا تھا کہ نہیں اتارا گیا تھا، لیکن یہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ خوان اتار دیا جائے گا، اب اس کے بعد پھر جو کوئی انکار کرے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے. تو ہو سکتا ہے وہ لوگ ڈر گئے ہوں اور پھر وہ خوان نازل نہ کیا گیا ہو. پھر دوسری اہم بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حواری یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کی مددگار تھے. کہ کہا جاتا ہے کہ صرف 12 لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخر تک رہے، اور یہی 12 لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی برکت دی کہ ان 12 لوگوں کی تبلیغ سے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں وہاں پر جو ایک کنٹری کا بادشاہ تھا، ان کی کوششوں سے وہ مسلمان بن گیا، تو لہٰذا اور اس کی پوری رعایا پھر مسلمان بن گئی۔ تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کم لوگوں میں اتنی برکت دی۔ اور حواری کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ اس وجہ سے نکلا ہے، سفید کو کہتے ہیں ہور بھی کہا جاتا ہے، تو مطلب یعنی بہت سفید چیز کو کہا جاتا ہے حواری، ہور یا حواری۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ کپڑے دھویا کرتے تھے، یہ سفید لباس پہنتے تھے، تو لہٰذا ان کو حواری کہا گیا۔ تو بہرحال حواری مددگار لوگ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاص طور سے حواری تھے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کی تھی۔ تو خون نازل کیا گیا، یہ نہیں کیا گیا جس پر یہ نام ہے سورہ کا، سورہ مائدہ، مائدہ کا مطلب ہی ہم نے پڑھا تھا خون۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، تو تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم پھر گواہی دیں۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خون نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي به حق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ بہت ہی بہترین آیتیں ہیں، اور اگر عیسائی لوگ یہ آیتیں پڑھ لیں اور ان کے دل میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو تو وہ خود بخود اس بات پر ایمان لے آئیں اور عقیدہ تثلیث کو چھوڑ دیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خون نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ میں تو اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، خاص طور سے قابل غور ہے، میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین بات ہے، اتنی کلیئر بات بتا دی گئی کہ کوئی غیب کا حال نہیں جان سکتا۔ اور اس طرح اسلام کرے کہ انک انت علام الغیوب، کہ آپ تو غیب کے جاننے والے ہیں، اور جو کچھ میں نے کہا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہوا تو ظاہر سی بات ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود کیسے شریک ہو سکتے ہیں خدائی میں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی کلیئر کٹ بات ہے کہ کوئی نبیوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے, یہی بڑی کامیابی ہے. زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنی, یعنی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی, ان کی بندگی کا احساس یہاں پر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو سچ بات تھی وہ اس بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب وہ لوگ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا تھا وہ کہاں جائیں گے بتائیں. جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ اتنے بڑے معجزے سے پیدا ہوئے تو جب ان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ غیب کی باتیں جان سکیں, یا وہ جب اٹھا لیے گئے تو ان کے پیچھے کی باتیں جان سکیں, تو آپ بتائیں کہ کیا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, کہ ہم ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتے کہ نعوذ باللہ آپ غیب کے جاننے والے تھے یا آپ اللہ کے نور میں سے نور تھے؟ نعوذ باللہ, نہیں ہم کہہ سکتے. تو اس دن تو تمام انبیاء یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے ان باتوں کا حکم نہیں دیا تھا. اور اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کیونکہ اتنی بڑی کی بڑی قوم, عیسائی قوم, ان لوگوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. تو وہ کون سی خوبی ہے جو آخرت میں انسان کو فائدہ دے گی؟ اور وہ ہے سچ بولنا, صدیق. اور کون تھے یہ صدیق؟ ہم سب جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ سچائی ایسے فائدہ دے گی جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات یہ آیت پڑھ رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے, یہاں تک کہ اس آیت پر جب آپ پہنچے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں بے شک, لیکن تو اگر معاف کر دے تو بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اور کہا جاتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کس قدر اپنی امت کے لیے فکر مند تھے, کیسے وہ دعائیں کرتے تھے اپنی امت کے لیے. اور آج ہم, آپ خود سوچے کہ کیا آج ہمارے دل میں وہ خیر خواہی ہے؟ تو سچ بولتے رہنا چاہیے انسان کو تاکہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور انبیاء کو وہی آپ درجہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجہ مخصوص کیا ہے, کہ وہ عام انسانوں کی طرح بھی نہیں ہے, کہ آپ ان کو بالکل عام انسانوں کے برابر کر دیں, اور وہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر بھی نہیں ہے, وہ اللہ کے بندے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو عبد کا لفظ بہت پسند ہے اپنے نبیوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بندے ہی کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بہت پسند ہے اپنے بندوں کے لیے. میرے حال الحمدللہ سورہ مائدہ مکمل ہوا. سورہ انعام کہتے ہیں مویشیوں کو, یعنی جو چوپائے ہوتے ہیں, جو جانور ہوتے ہیں, اس کو انعام کہا جاتا ہے. نام سے نکلا ہے یہ, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ایکچولی جانور بھی. اور آپ خود سوچیں کہ یہ جانور نہ ہوتے تو آج ہم کیا کھا پی رہے ہوتے. جتنے بھی جو لوگ ہم سب جانتے, جو الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں اور وہ اس کو کھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ, تو کتنی لذیذ چیزیں ہوتی ہیں وہ, چاہے وہ جانوروں کا گوشت ہو جو ہمارے لیے حلال ہیں ماشاءاللہ, چاہے وہ سی فوڈ ہو. تو یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمارے لیے حلال کی ہیں, لہٰذا اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مکی صورت ہے اور بہت خوبصورت صورت ہے. اس میں توحید کی بات, یعنی مکمل صورت ہی توحید پر مبنی ہے اصل میں, اور ہر طرح کے اس میں عقلی اور نقلی دلائل دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر. 165 آیات ہے. اور انعام نہیں, یہ انعام ہے. انعام ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن یہ عربی کا لفظ ہے انعام, اس سے مراد ہے جانور, چوپائے, مویشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. تعریف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے, روشنی اور تاریکیاں پیدا کی, پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک رب ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے, اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. الحمدللہ سورہ انعام کا جو آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے, اور تعریف بھی کیسی کہ اس نے اندھیرے اور روشنی سب کچھ نے زمین اور آسمان اندھیرے اور روشنی ہر چیز اس نے پیدا کی. تو سورہ انعام کا آغاز اللہ کی صفات کمال اور جلال سے ہوتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی خصوصی حمد و ثنا ہے کیونکہ اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی جو اس کی قدرت کاملہ, وسیع علم اور رحمت, حکمت عامہ اور خلق و تدبیر میں اس کی انفرادیت پر دلالت کرتی ہے. یعنی پھر ایسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوئی اس کا ہمسر کوئی اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ زمین اور آسمان اس نے پیدا کیے, کائنات اس نے پیدا کی, پھر اس کی وہ تدبیر کر رہا ہے, وہ ہر چیز سے واقف ہے, اس کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا, اس کی تخلیق کرنے میں کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا, اس کی قدرت کاملہ ہے ماشاءاللہ, اس کا علم وسیع ہے, اس کی رحمت وسیع ہے, اس کی حکمت ایسی کہ انسان اس کی حکمت کو پہنچ ہی نہیں سکتے ماشاءاللہ. وہ خلق کی ابتدا اس نے کی ہے, اس کا وہ اعادہ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ, آخرت میں دوبارہ اٹھائے گا. وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور اسی لیے یہاں پر تعارف بتایا گیا اپنے ہمارے رب کا, لہٰذا ہم اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کریں. دوسری بات یہاں بتائی گئی کہ ایک مدت مقرر ہے. تو ایک مدت تو وہ ہے کہ جس میں انسان زندہ ہوتا ہے اور پھر اس کو دنیا میں رہنا ہے پیدائش سے لے کر موت تک. یہ ایک مدت اس کی وہ ہے جو کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پریگنینسی سے لے کر ڈلیوری تک, یا پھر ایک مدت وہ ہے کہ جو اس کو عالم برزخ میں رہنا ہے, یعنی جب اس کی موت ہوئی ہے موت سے لے کر قیامت تک. اور دوسری مدت کے بارے میں آتا ہے کہ دوسری مدت یہ وہ ہے جو کہ پوری دنیا کی ہے, کہ جب ایک وقت مقرر پر قیامت قائم ہوگی, یعنی جب سے یہ دنیا یہ کائنات بنی ہے وہاں سے لے کر قیامت تک کا وقت. تو اجلی مسمہ, تو ایک وقت ہے اور ایک دوسرا وقت ہے. سبحان اللہ, ہم اپنے رب کی عظمت کو کیسے ہم پا سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, آیت نمبر 3, کہ وہ اللہ ہے سبحان اللہ زمین اور آسمان ہر چیز کا جاننے والا, کھلے چھپے ہر سب جانتا ہے, جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. آپ سوچیں کہ جس رب نے یہ دنیا کو یہ کائنات کو بنایا, اور آپ تصور کریں کہ دنیا کتنی ہیوج ہے. اور مجھے تو ہمیشہ اس بات سے احساس ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی ہیوج اور کیسی ہے دنیا, اور یہ صرف ایک چیز ہے جو چھوٹا سا کرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے لیے, ہم انسانوں کے لیے. ایسے کئی کرے, ہزاروں گیلیکسیز آج دنیا میں ہیں, اور ابھی جیسے کہ سائنس نے یہ بات ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ اب وہ تصویر بھی آ گئی ہے بلیک ہولز کی, جو گیلیکسیز کے بیچ میں جو ہول ہیں جس کی کبھی تصویر نہیں لی جا سکی تھی, تو اس کی تصویر بھی آئی ہے. تو بہرحال آپ سوچیں کہ وہ رب, وہ مالک, وہ خالق کائنات جس نے یہ تمام کائنات کو پیدا کیا, زمین اور آسمان کو پیدا کیا, صرف زمین نہیں بلکہ یہ کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا, اور اس ہیوج زمین کے سامنے ایک انسان کی کیا حیثیت ہے. ان یہ زمین میں کبھی اگر ہم کوئی گڑھا کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں, کبھی ایسا ہوا کہ زمین میں کسی نے ڈگ کیا ہو, خوب گہرا گڑھا کیا ہو, تو کیا کبھی وہ گڑھا اس زمین سے باہر نکلا؟ نہیں. کیسی بنائی ہوگی اللہ تعالیٰ نے دنیا, سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنی لیئرس ہے یہ زمین کے اندر, کہ کبھی ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں پیدا ہو سکا جس سے زمین میں سوراخ کر سکیں کہ وہ باہر سے نکل جائے. اور اس میں کتنے لیئرس ہیں کہ اوپر زمین کی اوپری سطح ہے, پھر اندر کی سطح ہے, پھر اس میں لاوا ہے, اور کیا کچھ نہیں ہے زمین کے اندر, کتنی قسم کے خزانے دفن ہیں. اور یہ خزانوں سے انسان کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اسی جتنی بھی چیزیں نکلتی ہیں, آپ دیکھیں چاہے وہ ڈائمنڈ ہو, موتی ہو, ہیرے, جواہرات, سونا, پلیٹینیم, جتنی بھی دھاتیں ہیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین سے. سبحان اللہ, کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خزانے دفن کر دیے ہیں زمین کے اندر. اور اتنی بڑی کائنات کو پھر پیدا کرنے والا انسان سوچے کہ میں, میری ایک ذات, میری کیا حیثیت ہے بھلا اس کے سامنے؟ جس رب نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو مجھے پیدا کرنا اس کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت ہی معمولی کام ہے. اور کیا وہ ہم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو کیا انسان اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور جواب دے ہوگا اور اس کو تمام سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. تو لہٰذا انسان غور و فکر کرے اور اپنی پیدائش پر سوچے اور پھر اپنی حیثیت کو جانے اور پھر بے اختیار وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک پڑے کہ تعریف سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے. اور ہم اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے, ہماری زبان میں وہ تاثیر اور ہماری زبان میں وہ الفاظ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انت کما اسنیت علی نفسک, کہ اے اللہ تعالیٰ تیری تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے کہ ہم تیری تعریف بیان کر سکیں. اور واقعی میں بالکل صحیح بات ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں بیان کر سکتے تھے تو ہم بھلا کہاں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اے اللہ تعالیٰ تیری تعریف ایسی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑ لیا ہو, چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا, جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی, مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. کتنی قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا, ہم سب جانتے ہیں کہ قوم عاد, قوم سمود, اور یہ اپنے وقت کی بڑی بڑی قومیں تھیں. اور ہر جو بھی قوم آتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار دیتا ہے تو وہ اپنے زوم میں مبتلا ہو جاتی ہیں, فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتی ہیں. لیکن ایکچولی ان قوموں کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے. کوئی بھی قوم جب ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی دوسری قوم کو لے آتا ہے تاکہ وہ اس کو ڈیفیٹ کر دے اور اس کے فساد کو ختم کرے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو زمین تو فساد سے بھر جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قوموں کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا اور ان کی جگہ ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا. تو ہر قوم کا بھی ایک وقت مقرر ہے, جو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اجلی مسمہ, تو ہر قوم کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. اگر وہ قوم جب تک کی ترقی کرتے رہتی ہے اور اس کے اندر خیر باقی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھتا ہے, لیکن جب اس کے اندر خیر بالکل ختم ہو جاتی ہے اور صرف شر ہی شر بچ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسی قوم کو بھی ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. ہمارے سامنے قوم فرعون, قوم عاد, قوم سمود کی مثالیں موجود ہیں کہ ان کی جیسی قومیں پیدا نہیں کی گئی تھیں. انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کیا کچھ نہیں بنایا تھا. تو کفار مکہ, یہ لوگ اپنے آپ کو اپنی سرداریوں پر خوش تھے, ان چھوٹی موٹی سرداریوں پر خوش تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, جو ہم نے دوسری قوموں کو دیا تھا وہ بہت کچھ تھا. تو لہٰذا ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. کہتے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شعبے میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ ابھی مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. کیسے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کر لیں گے, یہ تو خود ہم سے کم تر ہیں, نعوذ باللہ. ان کے پاس کیا ہے, نہ کوئی مال و دولت ہے, نہ بیٹے ہیں, نہ کچھ ہے, نہ سرداری, ہم تو سردار ہیں. تو اس سے پہلے کہ رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا تھا, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کا حال دیکھو کہ کیا ہوا ہے. تو دین کا مذاق اڑانا دراصل یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا یا اس کی کتابوں کا یا اس کی آیات کا مذاق اڑائے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور آج ہم بھی ہوشیار رہیں, کیونکہ بہت سارے مسلمان, غیر مسلموں کی تو بات بہت دور کی, آج بہت سارے مسلمان وہ بھی خود اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو, تو آثار قدیمہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. آثار قدیمہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ ان کو اٹھا کر ڈرائنگ روم میں سجا کر رکھ دیں, آثار قدیمہ اس لیے ہوتے کہ آپ ان سے عبرت حاصل کریں کہ کیسی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں, کیسی سویلائزڈ قومیں گزری ہیں, کہ جن لوگوں نے اپنے زمانے میں کتنے بڑے بڑے کام انجام دیے. ان لوگوں نے بریجز بنائے تھے, پہاڑوں کو تراش کر اس میں محل بنائے, نہریں جاری کر دی. اور کچھ قومیں ایسی ہیں, کہا جاتا ہے جیسے موہن جوڈارو اور کڑپا وغیرہ کی قوموں کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا بہترین ڈرینیج سسٹم تھا ان کا, بہترین ان کی انہیں سویلائزیشن گزری ہے. تو اب وہ ان سویلائزیشنز کو دیکھ کر, ان قوموں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا ہمارا تو واسطہ ان سے جڑا ہوا ہے. یعنی اگر یہ جو غیر مسلم قومیں تھیں موہن جوڈارو کڑپا وغیرہ کی جو آثار ہیں, تب جو ہندوستان یا اس کے آس پاس رہنے والے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا تعلق تو ان لوگوں سے ہے, عرب سے نہیں ہے, یہ عربی تہذیب تو بعد میں آئی, اصل تو ہماری تہذیب یہ ہے, تو پھر یہی بات ان کے لیے کہی جا سکتی ہے کہ عبرت چھٹاک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی, کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے. یعنی آج ہمارے مسلمان تکبر میں آ کر کہتے کہ ہمارا کلچر ہمارا رہن سہن تو یہ قوموں کے جیسا ہونا چاہیے جو کہ یہاں کی قومیں تھیں, ہم بھلے عربوں کا کلچر کیوں لیں. تو ایکچولی جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ اسلام کا ایک اپنا الگ کلچر ہے, اپنی ایک الگ آئیڈینٹیٹی ہے, اپنی ایک الگ پہچان ہے, اپنا ایک الگ تشخص ہے. اور اسی لیے مسلمان جہاں گئے وہی چیز وہاں پر الحمدللہ جاری اور ساری ہو گئی. یہ جو غیر مسلم قومیں تھیں ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر کے ہم کیا بھلا فائدے حاصل کر سکیں گے اور ان کے کلچر سے ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا آثار قدیمہ سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے, سبق لینا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ چلو پھر زمین میں اور پھر دیکھو ذرا نظر اٹھا کر کہ کیسے انجام ہوا کس کا, جھٹلانے والوں کا. تو لہٰذا ان واقعہ سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. قوم عاد, قوم سمود, اور آپ دیکھیں کہ جو قوم عاد کے جو مسکن ہیں ابھی بھی ان کے آثار باقی ہیں. اگر آپ جائیں ابھی مدائن صالح میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ پہاڑ نظر آئیں گے اور کچھ نہ کچھ اس کے ابھی بھی نقشے باقی ہیں جو دیکھ کر حیران طبیعت ہو جاتی ہے کہ کیسا انہوں نے اس کو تراشا ہوگا اور کیسے انہوں نے اس کو بنایا ہوگا. اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے جو ہے ان کے ہال بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کو تراش کر. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت اور طاقت دی تھی لیکن ان کی یہ چیزیں کوئی کام نہ آ سکیں. ان کا اتنا یعنی وہ لوگ بہترین انجینئر تھے, آرکیٹیکچر تھے سمجھے, اتنی عقل تھی ان کو سب کچھ تھا, لیکن انہوں نے اس عقل سے صحیح کام نہیں لیا. اس عقل سے انہوں نے اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا چاہیے تھا, اس کی بجائے وہ لوگ شرک میں پڑے رہے. تو یہاں پر اصل میں توحید کے دلائل بتائے جا رہے ہیں, آگے دیکھتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے, اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کہ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے, اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے, اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا, یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے, مگر جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. تو یہاں لہٰذا ابھی سمجھنے کی بات ہے, ابھی سمجھا جائے, ایسا نہ ہو کہ جب آخرت میں پہنچیں گے اور تب افسوس کر رہے ہوں گے اور پچھتا رہے ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہم کو بتا دیا کہ تم عبرت حاصل کر لو, تم سوچ سمجھ سے کام لو, تم عقل سے کام لو اور سدھر جاؤ اور اپنے اعمال کو بہتر کر لو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب آنکھ کھلی گل کی موسم خزاں کا تھا تو تب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کہ میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں, اس رب کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں, اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا رہے تو کرے, تم بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اور اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے, اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. سبحان اللہ, واقعی میں یہ ہمارے رب کی خصوصیات ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے, کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے, اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں کہ واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے رب بھی ہیں. کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو اللہ تو وہی ایک ہے, اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے جیسے کہ ان کو اپنے بیٹوں کو پہچانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی, مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی نشانی کو جھٹلائے, یقیناً ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پا سکتے. اب یہاں پر ایکچولی وہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ جس میں دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اور یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے قرآن نازل کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کے رسول اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اس میں اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں. اور یہاں سب سے بڑا ظالم اس کو کہا گیا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اور افترا کیا ہوتا ہے؟ جو خود سے بات بنا کر پیش کر دینا. اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، کیونکہ جھوٹ دراصل فجور کا ساتھی ہے. تو وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا؟ وہ جو یہ جھوٹ ہوگا جو انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا. اور ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی، اس کی دونوں بانچیں چیری جا رہی ہوگی. یہ وہ شخص ہوگا جو اپنی زبان سے جھوٹ پھیلاتا تھا لوگوں کے درمیان، اور وہ جھوٹی باتیں مشہور ہو جاتی تھیں. تو یہاں پر الحمدللہ سورہ انعام میں اور اسپیشلی یہ آیتوں میں اسپیشلی توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں. اور یہ مکمل صورت دراصل اس میں توحید کی بات بیان کی گئی ہے، یہ توحید کی شان کو یہ بیان کرتی ہے. یقین ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پا سکتے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا رب سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. یعنی جن کو انہوں نے اپنا معبود سمجھ رکھا تھا وہ ان کے سارے بناوٹی معبود وہاں پر گم ہو جائیں گے. کتنا بڑا دھوکا ہوگا نا، آپ خود سوچیں. اور یہ دھوکا کیوں ان کو ملے، کیوں ان کو دھوکا حاصل ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو وہ سمجھے نہیں تھے. اور یہ قرآن تو اصل میں آیا ہی اس لیے کہ اس سے انسان سمجھ جائے. یہ ساری کھلی کھلی نشانیاں آنے کے بعد، کھلی کھلی آیت آ جانے کے بعد بھی اگر جو سمجھ نہ سکے تو اس سے بڑھ کر نادان کون ہوگا بھلا. اور یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اتاری ہیں تاکہ وہ سمجھ بوجھ سے کام لے. جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھنے اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں یہ تو ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں، اساطیر الاولین. یعنی وہ سنتے ہیں تبھی سن کر ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سن کر عمل کرنا ضروری ہے. جیسے کہ وہ ایک شعر آتا ہے نا کہ سمجھ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. کہ بات کو اصل میں یعنی کوئی انسان سنتا کیوں ہے؟ تاکہ وہ سن سکے اور سن کر سمجھ سکے. جب یعنی کان لگائے ہوئے ہیں لیکن اور سن بھی رہے ہیں بظاہر لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا فائدے کا؟ تو لہٰذا اصل چیز کیا ہے کہ سن کر سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. جیسے ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ صرف قرآن پڑھنا ہمارے لیے پڑھنا سننا ہی نہ بن جائے، بلکہ ہم اس قرآن پڑھنے سے اپنے دلوں پر اثر لیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے اعمال کو چینج کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو جو لوگ سن کر بھی نہیں سنتے ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بوجھ ہے. اور اساطیر الاولین ایکچولی یہ کہا گیا کہ اساطیر الاولین 70 سے نکلا ہے اساطیر. اور بعض علماء کرام کہتے ہیں جو لوگوں نے علوم القرآن پر کتابیں لکھی ہیں کہتے ہیں کہ اساطیر قصے کہانیوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں، پھر وہ عربی زبان کا لفظ بن گیا، یا عربی زبان میں بھی پہلے سے تھا اور پھر اسی کو لاطینی زبان میں استعمال کیا جانے لگا. اور جو اسٹوری ہے وہ اسی سے نکلا ہے، اسٹوری بھی اسی سے نکلا ہے اساطیر سے، ان انگلش کا لفظ. آگے دیکھیں، وہ اس ہمارے حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کرے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا، کیا حقیقت یہ نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا، اچھا تب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهو يحملون اوزارهم علی ظهورهم الا ساء ما یزرون۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے کہ افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، جن پر انہوں نے زوم کیا تھا دنیا میں کہ یہ ہمارے شریک، جن کو ہم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ان مشرکوں سے کہا جائے گا کہ لاؤ اپنے ان شریکوں کو جو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، تو لہٰذا وہ خود ہی جھوٹے پڑ جائیں گے۔ پھر کیوں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو گزرے وقتوں کی کہانیاں کہا، قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن کو انہوں نے کہا کہ یہ تو بس کس سے کہانیاں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا تھا اور اللہ کے رسول کی بات کو ریجیکٹ کیا تھا، لہٰذا اس وقت وہ کفے افسوس ملیں گے، اس وقت وہ افسوس میں ہوں گے کہ ہائے یہ کیسی ہم سے تقصیر ہو گئی۔ فرتنا کا جو لفظ آیا ہے، افراد اور تفرید جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے اصل میں، تو فرتنا ہائے ہم نے کیسی کمی کی، ہائے ہم نے کیسی کوتاہی کی، ہائے افسوس، ہائے حسرت کہ ہم کچھ کام کیوں نہ کر سکے۔ تو یہ لوگ نقصان میں پڑ گئے، یہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم سے پانچ سوالوں کے جواب ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے، کہ عمر کن کاموں میں لگائی، جوانی کن کاموں میں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سب پیپر بھی کھول دیا ہے اور جوابات بھی دے دی ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر امتحان کیا ہوگا، اس سے بہتر کہ کوشچن پیپر کے ساتھ ساتھ آنسر شیٹ بھی دے دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم وہ پیپر فل نہ کر سکیں، اس کے باوجود بھی ہم ان سوالوں کے جواب نہ لکھ سکیں، تو ہم سے بڑھ کر نادان اور بیوقوف بھلا کون ہوگا؟ تو قیامت اچانک آئے گی، اور جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تبھی اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ قیامت یہ موت یہ کہہ کر نہیں آئے گی کہ اچھا ذرا ہوشیار ہو جاؤ، بس ایک دو گھنٹے رہ گئے ہیں قیامت کو آنے میں، یا آٹھ دن رہ گئے ہیں، لہٰذا جو کام کرنے کر لو۔ اب انسان پھر سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر کے کام چھوڑ دے اور پھر وہ عبادت کرنے لگ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ موت بھی اچانک آئے گی اور قیامت بھی اچانک آئے گی۔ تو لہٰذا فرتنا کیا ہے؟ تقصیر یا کمی، کوتاہی، جس پر بعد میں انسان کو افسوس ہوگا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑنا، یا آخرت کا یقین نہ ہونا، یا مرنے کے بعد کی زندگی کا ویسا یقین نہ ہونا جیسے کہ ہونا چاہیے۔ تو آج بہت سارے مسلمان بھی یہ تمام برائیوں میں مبتلا ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کی بھی سوچ یہ ہے کہ اچھا بس انجوائے کرو، چار دن کی زندگی ہے، دو دن کی زندگی ہے، بابر بے عیش خوش کے عالم دوبارہ نہیں، یہ دن واپس نہیں آنے والے، جتنی زندگی ملی انجوائے کر لو، کل کس نے دیکھا۔ تو یہ سوچ لے کر زندہ رہنا انسان کو نقصان میں ڈال دے گا، اس نے کمی کر دی ہوگی، اس نے کوتاہی کی ہوگی، اور اس وقت یعنی کفے افسوس ملے گا، اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ جائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے کر لیا ہوتا۔ پھر دنیا کی زندگی کے بارے میں بات کی گئی ہے، آیت 32، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام بہتر اور پائیدار ہے، یا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ پھر عقل مندوں کی طرف اشارہ ہے، پھر عقل والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایکچولی تھوڑے دن کی ہے، یہ کھیل اور تماشا۔ اس کو کیوں کہا گیا؟ کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان اس کی طرف ٹیمپٹ ہوتا ہے، یہ دنیا جو ہے سامنے ہمارے نظر آتی ہے، انسان جلدی ملنے والی چیز کی طرف جلد مائل ہوتا ہے، اور آخرت وہ بعد میں آنے والی چیز ہے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے بظاہر، لہٰذا وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، جدوجہد نہیں کرتا۔ اور پھر کیا کرتا ہے انسان؟ اس کی نادانی دیکھے کہ وہ اپنی جو پوری جوانی ہے، اپنے جو اچھے اس کے اوقات ہیں وہ پوری دنیا کی نظر کر دیتا ہے، کمانے میں، کھانے میں، انجوائے کرنے میں، بیوی بچوں میں یا دنیا کے معاملات میں. پھر جب بڑھاپا آتا ہے اس کو، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا میری عمر کم ہو گئی ہے اور اب بہت کم رہ گئی، تب اس کو آخرت کا احساس ہوتا ہے کہ اب تو مجھے آخرت میں جانا ہے، تب وہ پھر سوچتے کہ اچھا وہ واپس پلٹتا ہے، لیکن اب کیا کرے گا، اب تو وہ تھکا ہوا ہے، اب تو اس کے گھٹنوں میں درد ہے، اب تو اسے چلا نہیں جاتا، اب تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی. پہلے تو وہ اتنا دوڑتا تھا، بھاگتا تھا دنیا کے لیے، اور جب اس کے پاس مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے وقت نہیں تھا، اب آج اس کے پاس وقت ہی وقت ہے اور وہ سب کچھ حاصل کر چکا دنیا، لیکن اب اس کے پاس وہ طاقت اور وہ جوانی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کے پاس وہ امنگیں اور جذبات نہیں رہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ دنیا ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ کہ ہم اس دنیا سے آخرت کے لیے نیکیاں کشید کریں، ہم یہ دنیا میں رہ کر وہ کام کریں جو آخرت میں ہمیں فائدہ دیں گے. تو جس نے دنیا کو چاہا اس نے آخرت کا نقصان کیا، بس باقی رہنے والی کو ترجیح دو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے اس کا، کہ جس نے دنیا کو چاہا اس نے آخرت کا نقصان کیا، بس باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو. اور باقی رہنے والی کیا ہے؟ نیکیاں ہیں اور آخرت ہے. رہی آخرت تو وہ اپنے بقا اور دوام اور اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اہل تقویٰ کے لیے بہتر ہے، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، جو متقی لوگ ہوں گے، ان کے لیے آخرت بہتر ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں دل فریفتہ نہ ہو جاؤ. نفس تو دنیا کی خوش نمائی پر مائل ہوتے ہیں اور ارادے اس دنیا سے پیوستہ رہتے ہیں، ان انسان کو بس دنیا ہی نظر آتی ہے، وہ اسی کی طرف لپکتا ہے، اسی کی طرف بھاگتا ہے، اسی سے وہ متاثر ہوتا ہے اور پھر وہ لہو و لعب، کھیل کود میں مشغول ہو جاتا ہے. اور یہ مشغولیت ایسی ہوتی ہے جیسے بچے کھیل میں مگن ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بچوں کو آپ ٹوائے دے دیں، کھلونے دے دیں، ان کو بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں ہوتی. جب کھلونے مل جاتے ہیں بچوں کو تو وہ کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں، اور جب تک وہ کھلونے ان کے پاس نئے نئے رہتے ہیں وہ ان کو ساتھ میں اپنے بستر پر بھی لے کر سوتے ہیں، اتنا وہ اس میں مگن ہو جاتے ہیں. تو انسان بھی اس دنیا میں ایسے ہی مگن ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ لہو، بیکار چیز، لعب، کھلونے. تو یہ تو ختم ہو جانے والی، یہ فانی دنیا ہے. تو ہمیں جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ اپنی کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اہل تقویٰ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آخرت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت. تو لہٰذا مومن کو اسی کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش کیے جانے والے، پیش کرنے کے لیے واپس لائے جائیں گے. چونکہ کفار مکہ سے بار بار شرائط پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی نشانی لے کر آؤ، تب اللہ کے رسول کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کوئی نشانی پیش کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نشانی ان کی خواہشات پر نہیں آتی ہے، اور جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے. اور اگر تمہاری دل میں اتنی خواہش ہوئی کہ نشانی بتاؤ، تو کوئی سیڑھی لگا لو آسمان میں یا کوئی سرنگ کھود لو. اب دیکھیں کہ معجزات اللہ کے رسول کی خواہش پر بھی نہیں آتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نبی، تمہارا دل، ہو سکتا ہے تمہارے دل کو تکلیف پہنچتی ہو، اور یہ نارمل بات ہے، یہ نیچرل ہے، یہ کہ جب کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو تکلیف تو ہوگی. تو کفار اور دشمن کی عزت رسانیوں پر دل کو تکلیف ہوتی ہے اور دل غمزدہ ہوتا ہے، لیکن ایسی حالت میں صبر کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بلند مقام اور بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور جو بھی امت محمدیہ کے افراد ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ جو دعوت دین کا کام کریں گے، اور اس راستے میں اگر ان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے گی، یہ لوگوں کی طرف سے عزت آسانی آئیں گی، اس پر اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ضرور بلند کرے گا انشاءاللہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ کہو، اللہ نشانیاں اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تا تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو، ذرا غور کر کے بتاؤ، کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم سب جانتے کہ کفار مکہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ہم جو بھی کچھ، یعنی ان کو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس وقت مصیبت کے وقت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، اپنے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھے اس کو بھول جاتے تھے۔ جب بھی سمندر میں ان کی کشتی رک جاتی اور طوفان آ جاتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہی کا نام لے کر پکارا کرتے تھے۔ اور اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر وہ وہاں سے فرار ہو گئے اس ڈر سے کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ وہ دشمن قوم میں سے تھے، تو جب وہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی سمندر میں جانے لگی اور طوفان میں گر گئی تو اس وقت سارے لوگ اللہ کو پکارنے لگے، تو اکرمہ بن ابی جہل کے دل میں خود خیال آیا کہ یہی بات تو وہ اللہ کا بندہ ہمیں اتنے سال سے کہہ رہے کہ ایک اللہ کو پکارو جو تمہاری سنتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر اس طوفان سے بچ گیا تو واپس جا کر ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جا کر اسلام قبول کروں گا۔ اور ماشاءاللہ وہ آئے، اسلام قبول کیا، پھر اسلام کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ ماشاءاللہ، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے جو کہ دشمن اسلام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو ہدایت بخشی ماشاءاللہ، اور اسلام پر ہی ان کی الحمدللہ انہوں نے شہادت پائی۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی جو قومیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب اچانک نہیں لے آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو ڈھیل دیتا ہے، پہلے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، پہلے ان کو سمجھایا جاتا ہے، یا تو رسول بھیجے جاتے ہیں، کتابیں بھیجی جاتی ہیں، یا ہر طرح سے معجزات ان کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب وہ نہیں مانتے ہیں تو تب پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرف سے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کو ڈھیل ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، اور اس میں ان کے لیے خوشیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور وہ قوم یہ سمجھتی ہوتی کہ اچھا، ہم پر اتنی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے چاہتے ہیں، ہم جو کریں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور پھر وہ اور آزادانہ طریقے سے بہت کچھ کرتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس ڈھیل کو جو اس نے دی ہوتی ہے وہ اچانک کھینچ لیتا ہے، اور وہ جو رسی اس نے دراز کی تھی اس رسی کو کھینچ لیتا ہے، اور پھر وہ ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ تو اسی کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ تو گناہوں کے باوجود آسائش کے دروازے کھل جانا دراصل یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اور یہ تکلیفیں مشکلات، پہلے تکلیف اور مشکلات دی جاتی ہیں، اس کے بعد آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ فقط دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، تو پس جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے؟ کیونکہ اس نے ظالم قوم کو اس کی جڑ کاٹ دی، اس کو ختم کر دیا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یہ علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں، پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو ہماری آیت کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے، دن اور رات پر بھی آ سکتا ہے، اور یہ کن لوگوں کے لیے آتا ہے؟ جو ظالم ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، تو ان کے لیے پھر کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے انسان کتنا بھی گناہ کر لے لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے اور ندامت اس کو ہوتی ہے اور وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو خوف اور رنج سے آزاد کر دے گا. آیا 50 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں اندھے سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے. تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ قانون استدراج ہے اصل میں، جس میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ قوموں کو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور ان کو اور زیادہ بھلائیوں سے نوازتا ہے اور پھر ان کو کھینچ لیتا ہے. دوسری بات یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کان اور آنکھیں ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم اس سے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اس لیے نہیں دی ہے کہ اس سے ہم غلط چیزیں دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نصیحت کی ہے کہ اس وحی کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، قرآن نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے اس نے تم کو پہلے سے یہ ساری نصیحتیں کی ہیں. اب جو جس کو اپنی اصلاح کرنا ہو اس بات کو مان لے، اور ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے، نیت کی اصلاح بھی ضروری ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر خوف اور رنج نہیں ہوگا. اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتے کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ کفار مکہ اصل میں اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا یہ کیسا نبی ہے جو راستوں میں اور بازار میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، یہ کیسے نبی ہے جن کے بیوی بچے ہیں، اور یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے. تو ان کو اعتراض اصل میں یہ تھا کہ ہم جیسا انسان کیوں ہیں، کوئی اور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں نازل کیا. یہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کے ذریعے سے کوئی ایسے صدور، ایسے اعمال کا صدور ہو جو معجزاتی ہوں، کہ نبی اگر ہاتھ لگائے تو پہاڑ سونے کا بن جائے، یا یہ نبی کے پاس کچھ خزانے ہوں، یا یہ نبی ہم کو غیب کی باتیں بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے کہہ دو، اور خود اللہ کے رسول کے زبانی کہلوا دیا گیا کہ نہ میں خزانوں کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ خود رسول بھی کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وحی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس وحی کے ذریعے سے ہی نصیحت کی جا رہی ہے. اب یہاں پر ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، جو آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو رسول کو بہت بڑا درجہ دے دیتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو جو مولانا حالی نے لکھا تھا نا، جیسے پیچھے بھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ انک انت علام الغیب، کہ اے اللہ تعالیٰ تو غیب کو جاننے والا ہے، میں تو جب تک ان کے درمیان تھا جب میں جانتا تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا اور اپنے پاس بلا لیا تو ان کا نگران تھا، جو کچھ تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، جو وہ کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا، لیکن اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اور تو غیب کو جاننے والا ہے. تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ بھلا جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا اختیار ہی نہیں دیا ہے، چاہے وہ نبی ہوں یا کوئی بھی ہوں، اور نبیوں کو بھی اتنا ہی علم دیا گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، ان کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا، ان کو یہ غیب کی باتیں معلوم نہیں تھی، تو نبی بھی کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. تو ہم کو اس شرک سے بچنا چاہیے جو آج ہمارے قوم میں در آیا ہے، ہمارے مسلمانوں میں، کہ جس کو مسدس حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم یہ سارے کام کریں اور غیر مسلم بھی وہی سارے کام کریں، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا، آپ بتائیے. تو لہٰذا نبیوں، یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے کہ نبی ہوں یا اس کے بعد ولی ہوں، تو جو نبیوں کا درجہ ہے ولی ان کے برابر نہیں آ سکتے. اور آج کے دور میں تو کوئی بھی خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، یا ہم پر وحی آتی ہے، نعوذ باللہ ہم کو الہام ہوتا ہے. جو یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ، ہم نہیں جانتے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. تو لہٰذا آج کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس جاننے کا. تو اسی لیے جو وحی کی تعلیمات ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی جو لوح محفوظ ہے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تمام حوادث اس کے مطابق ہوتے ہیں. یہ اور یہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی اس پر دلیل ہے کہ سب سے پہلے لوح محفوظ میں تمام کائنات کی تقدیر لکھ دی گئی، اور اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، کوئی نبی بھی نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کا علم تمام اشیاء کو گھیرے ہوئے شامل ہے، اس کی کتابیں نے لوح محفوظ تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی مشیت اور قدرت عامہ ہر چیز پر نافذ ہے، تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ بندوں کے افعال کا خالق بھی وہی ہے، یعنی ہم جو بھی ہم سے کاموں کا صدور ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ چینج کرنا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، کیونکہ اللہ ہی نے تقدیر بنائی، وہی اس کو چینج کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو یہ کہنا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں یا ان کے اختیار میں فلاں چیز ہے یا ان کو معلوم ہے، یہ سب غلط ہے۔ آگے دیکھیے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کرو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے۔ جیسے کہ ایکچولی اصل میں کفار مکہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم تمہارے پاس کیسے بیٹھ سکتے ہیں آ کر، یا ہم تمہاری بات سننے کے لیے کیسے آ سکتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس تو یہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں عمار، بلال، صہیب جیسے، یعنی کفار مکہ کی نظر میں یہ کمتر لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے برابر کے، ہمارے لیول کے لوگ ہوں تو ہم وہاں آ کر بیٹھیں گے، یہ نچلے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو اے نبی، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک آپ دیکھیں کس کی اہمیت ہے، کوئی بڑے بڑے سردار ہو جن کا ڈریس بہت شاندار ہو، جن کا روب اور دبدبا ہو، جن کی چیزیں برانڈیڈ ہو، جن کی کار، جن کی سواری برانڈیڈ ہو، ہر چیز بہت اچھے سے اچھی اعلیٰ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کس کی ویلیو اور وقت ہے؟ جو چاہے غریب ہوں، جو ہو سکتا ہے غلام پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، جو سرونٹ ہو، لیکن وہ اللہ کو پکارنے والے ہیں، جو ایک اللہ کی ماننے والے ہیں۔ لہذا اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تقوی وہ لوگ زیادہ عزت دار ہیں جو تقوی والے ہیں، سردار لوگ نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور کرو گے تو ظالموں میں شمار ہو گئے، دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ یعنی یہ کفار مکہ کا آپ دیکھیں استہزاء تھا، اصل میں مذاق، طنز اور تحقیر اور تذلیل تھی کہ وہ صہیب، بلال، روم اور ان لوگوں کو، صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہتے تھے یہ لوگ ہیں، یہ جن پر فضل ہوا ہے تم لوگ کہہ رہے ہو، تو یعنی ان کو وہ حقیر جانتے تھے۔ تو ہاں، کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات تو ایمان لاتے ہیں، تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہم پر۔ اور اب یہ خاص رمضان آنے والا ہے، آپ دیکھیں اس رمضان میں تو کیا ہوتا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور نیکی کرنے والا منادی کہتا پھرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کرنے والے رک جا۔ تو یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص مہربان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کثرت سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے جھکیں، گڑگڑائیں، روئیں، جتنا ہو سکتا نمازوں کے ذریعے سے، نفل نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور معافی مانگیں، سجدوں میں دعا کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے رحم کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اپنے نفس پر لکھ لیا ہے، وہ بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو جو کوئی ثم تاب من بعدی و اصلح فانہ غفور رحیم، کہ جو کوئی توبہ کر کے لوٹ آتا ہے، پلٹ آتا ہے اپنے رب کی طرف، اور پھر وہ اپنی اصلاح بھی کرنا چاہتا ہو تو پھر وہ اپنے رب کو غفور الرحیم پائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آپ سوچیں کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو غفور الرحیم ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم پلٹیں، کیوں نہ ہم لوٹیں اپنے رب کی طرف، کیوں نہ ہم معافی چاہیں، ہمارا رب بہت مہربان ہے۔ تو جتنا ہو سکتا کثرت سے استغفار کو لازم کر لیں اپنے اوپر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ آیت 56، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہوں گا، کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سبحان اللہ، ہم کبھی اپنے رب کی عظمت، اس کی کبریائی کے بارے میں کبھی ہم احساس کریں اور ہم سوچیں، غور و فکر کریں۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس سے ہم کو اپنے رب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارا رب، سبحان اللہ، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کی شان ہے ہمارے رب کی، کہ زمین پر گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ سوچیں اور کمپیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہماری کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا وقت، ہم کیسے بڑائی کر سکتے ہیں، ہم کیسے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بھلا وہ رب جو اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے، اس کا علم آپ سوچیں کیسا اس کا علم ہے ماشاءاللہ، کہ اگر آپ کبھی امیجن کریے، کہ یہ تصور کریے، اگر آپ ہمارے گھر میں، کسی کے گھر میں درخت ہو تو کبھی درخت کے نیچے کھڑے رہیے اور وہ درخت کو ہلائیے اور پھر دیکھیے کہ جو پتا گر رہا ہے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے اس وقت کھڑے رہ کر، ہم زمین اسی درخت کے نیچے کھڑے رہ کر بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ کون سا پتا پہلے گرا اور کون سا پتا بعد میں گرا، یہ کون سا ابھی گرا ہے، کون سا کل گرا تھا، ہم نہیں جانتے، ہم وہ پتا، ہم ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتے، اور کون سا پہلے گرا کون سا بعد میں گرا ہم وہ وقت نہیں جان سکتے۔ سبحان اللہ، وہ رب، اس کی شان آپ دیکھیں کیسی ہے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اور واقعی میں اس کی تعریف ہماری زبان سے ہو ہی نہیں سکتی، ہم عاجز اور قاصر ہیں اے رب العالمین تیری تعریف کرنے سے، کہ وہ رب یہ جانتا ہے کہ کون سا پتا کب گرا، اس کے علم میں ہوتی ہے یہ بات، اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ان چیزوں کو کہ کب کون سا پتا گرتا ہے، پھر زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ ہم تو اگر خود سے دانا بو دیں کوئی درخت گرو کرنے کے لیے تو ہم کو وہ زمین میں بویا ہوا دانا ہمیں خود نظر نہیں آتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دانا اندر کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا شیپ کیسے چینج ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نے زمین میں دبا دیا، لیکن وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہی ہماری روحیں قبض کرتے ہیں روزانہ۔ آپ دیکھیں ہم سوتے ہیں، اسی لیے ہم جو دعا پڑھتے ہیں اٹھنے کے بعد کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی بخشی موت دینے کے بعد، روز روحیں قبض کی جاتی ہیں، روز روحیں واپس کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا یہ کام ہے کہ روز ہم کو ہماری روحیں واپس ملتی ہیں، اگر وہ چاہے تو اسی نیند کی حالت میں ہماری روحوں کو قبض کر لے۔ تو لہذا ہم کیا، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے بے اختیار جھک پڑیں اور گر جائیں سجدے میں شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا، اور ہم انہیں عاجزی اور بندگی ہمارے لیے ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنے رب کے آگے ہم جھکے رہیں، اسی کی بندگی بجا لائیں، اسی کے گن گاتے رہیں، اسی کا شکر ادا کریں اور اسی کے لیے اپنی عبادتوں کو مخصوص کر لیں۔ آیہ نمبر 61، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ تو یہاں پر ہم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس کرنا چاہیے اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، جب وہ آئے گی تو وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نقطہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیت میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ان آیت پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور اس کو ماننا نہیں چاہتے، یا اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو اور ان سے دور رہو۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اسے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سکر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، ڈرا حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آئیے سیدھی راہ موجود ہے؟ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ آیہ 74 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم انی بری مما تشرکون. چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب, مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب, یہ سب سے بڑا ہے, مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا کہ اے برادران قوم, میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو, حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے, میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. افلا تتذکرون, کیا پھر تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں مجھ سے کیسے ڈروں, جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یعنی یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر, ان کے واقعے کا, اور ہم سبھی جانتے ہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو غور و فکر کی, ماشاءاللہ ایک ترغیب دی تھی اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ غور و فکر کریں. اور یہ کائنات میں غور و فکر دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت تک پہنچا دیتا ہے, اور انسان پھر یقین اور ایمان کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے کائنات پر غور و فکر کیا. اب دیکھیں انہوں نے ان کی قوم کے بتوں کو نہیں پوجا, انہوں نے ان کی قوم حالانکہ ان بتوں کو پوجتی تھی لیکن انہوں نے دیکھا دیکھیے ان کی قوم کے بتوں کو نہیں پوجا, یعنی وہ بلائنڈلی فالو کرنے والے نہیں تھے یا وہ آبا پرستی میں مبتلا نہیں تھے, بلکہ انہوں نے خود سے سوچا, غور و فکر کیا. اور جب ان کو لگا, جب تارے کو دیکھتے رہے تو کہا کہ یہ ہے, لیکن وہ ڈوب گئے تو کہا کہ ڈوبنے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. کتنے اچھے جملے ہیں آپ دیکھیں. پھر چاند کو دیکھا تو کہا کہ چاند یہ تو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ رب ہو. تو پھر جب وہ بھی ڈوب گئے تو کہا کہ یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی میرا رب نہیں ہے. پھر سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ بڑا ہے, ہو سکتا ہے یہ ہو, لیکن جب وہ بھی ڈوب گئے تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کا ڈوبنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے. پھر کہا کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر دیا جو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. IIT 3 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں, حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی, وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی, اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسی اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریہ, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. انہی کے خاندان سے اسماعیل, یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا, انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں, ہم نے کچھ اور لوگوں کو نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے, انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. قل اسألکم علیہ اجرا ان ہو الا ذکر للعالمین. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ونورا وهدى للناس تجعلون. الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وألمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی, کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. ان سے پوچھو, پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی, جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو, کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو, اور جس کے ذریعے سے تم کو علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو, آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ, پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلواتهم يحافظون. یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے, بڑی خیر و برکت والی ہے, اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی, اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہاں پہلے تورات کی بات کی گئی ہے, اور تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو پارا پارا کر دیا تھا, کچھ چھپاتے تھے کچھ ظاہر کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب دین صرف چند لوگوں کی اجارہ داری بن جاتا ہے, جب کتاب پر صرف چند لوگوں کی حکومت ہوتی ہے اور چند لوگ اس کے اجارہ دار بن جاتے ہیں, تو پھر عام لوگوں تک دین صحیح نہیں پہنچ پاتا. پھر وہ لوگ دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے چلے جاتے ہیں, جو دل چاہتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کو, جو ان کے مرضی کے مطابق ہوتا ہے, جس سے ان کے مالی مفاد وابستہ ہوتے ہیں, اور جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے یعنی خود کے ذاتی طور پر, تو وہ اس چیز کو چھپا جاتے ہیں. ایسے ہی بنی اسرائیل کا معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے کتاب کو صرف علماء کی حد تک محدود کر دیا تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ عام لوگ اس کتاب تک دسترس نہ حاصل کر سکیں, عام لوگ اس کتاب تک نہ پہنچ سکیں, کیونکہ پھر جب سب کو سب چیزیں معلوم ہو جائے گی تو ہماری کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. لہٰذا انہوں نے کتاب کو عام نہیں ہونے دیا اور صرف علماء تک کتاب کو محدود کر دیا, عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو چاہا بتا دیا اور جو چاہا چھپا دیا. جب دل چاہتا اپنی مرضی کے مطابق کوئی فتویٰ دینا ہوتا تو اپنے حساب سے دے دیتے, اور جو چیز چھپانا ہوتی چھپا لیتے تھے. جس کو اگر ان کے پہچان والے کوئی جرم کرتے ان کو سزا نہیں دی جاتی تھی, جب کوئی غریب لوگ کوئی جرم کرتے ان کو سزا دی جاتی تھی. یعنی ان کے لیے یعنی مخصوص لوگوں کے لیے دین ہو گیا تھا اور مخصوص لوگوں کے لیے چیزیں ہو گئی تھی, بس اس طرح سے معاملہ ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں نے اس کو پارا پارا کر دیا اس کتاب کو, حالانکہ وہ بھی نور اور ہدایت تھی. یعنی جو قرآن کی صفت ہے, جو قرآن کی کوالٹیز ہے, سیم وہی تورات کی کوالٹیز تھی, لیکن ان لوگوں نے اس کو چھپا دیا اور کچھ کو ظاہر کیا اور اس کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب تمہارے پاس آئی ہے, تو کتاب مبارک کے فائدے یہاں پر بیان کرنے ہیں, اور یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ لوگ لکھیں اس مبارک کتاب کے فائدے. اس کتاب کو مبارک کیوں کہا گیا؟ مبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنی جگہ پر رہنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافے ہو, اس میں بڑھوتری ہو, یعنی اس میں خود سے کچھ کمی نہ ہو لیکن وہ بڑھتے جائے, گرو ہوتے جائے, تو اس کو مبارک کہا جاتا ہے. اس میں برکت ہی برکت پائی جائے, خیر و برکت. تو اس کتاب کو جو پڑھتے ہیں وہ بھی بابرکت ہو جاتے ہیں, وہ بھی قابل احترام اور قابل عزت ہو جاتے ہیں. جو اس کتاب کو تھامتے ہیں, جو اس کو پڑھاتے ہیں, وہ بھی بابرکت اور باعزت ہو جاتے ہیں, ماشاءاللہ. تو یہ کتاب خود قرآن کو قرآن مجید کہا گیا ہے, اس کے پڑھنے پڑھانے والے وہ بھی ماشاءاللہ اس کی وجہ سے عزت والے بن جاتے ہیں. اور یہ کتاب سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ ام القرى اور آس پاس کے رہنے والوں کو, اسپیشلی مکہ کے رہنے والوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ھذا بیان للناس, یہ تمام لوگوں کے لیے ایک بیان ہے کھلم کھلا, اور یہ رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے جو سب کے لیے آئی ہے. تو اطراف میں رہنے والوں کو اس دعوت دی جائے گی, لہٰذا یہ کام میں اور آپ ہم بھی سب مل کر کریں, اس قرآن کی دعوت سب لوگوں کو پہنچائیں تاکہ سب اس پر ایمان لے آئیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے, درحالہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو, یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا. کاش تم ظالم کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان, آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر نہ کہا کرتے تھے اور اس کی آیت کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا, لو اب تم ویسے ہی تنہ تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا, جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو, اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوگی ان لوگوں کے لیے جن پر زوم کیا تھا, یعنی جن پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والا معاملہ ہو جائے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. 95 آیت, ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا توفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. بہت ہی بہترین آیت ہیں. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے, وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے, پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ عشب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے, اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے, اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. سبحان اللہ, کتنا قدرتی اجالا ہوتا ہے کہ رات کے وقت اتنے بڑے لائٹ تو کوئی کہیں سے نہیں لا سکتا. ماشاءاللہ یہ جو ستارے ہیں وہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. جائے قرار مطلب یا تو زمین میں رہنے کی جگہ ہے, یا جب بچہ یعنی پریگنینسی کی حالت میں ہوتا ہے, یا پھر قبر جہاں اس کو سونپا جانا ہے, یعنی جس جگہ وہ رہے گا اس کو دفن کیا جائے گا جب اس کی موت واقع ہوگی. تو ہر ایک کی جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مخصوص کر رکھی ہے. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی, پھر اسے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے, پھر اسے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے, اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں, اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ, کتنا واقع میں کبھی ہم دیکھیں انار کو اور کبھی ہم دیکھیں سیب اور کھجور کو اور انگور کو, ماشاء اللہ سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک ہی بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں, ایک ہی جیسی زمین ہے, اسی زمین کے اندر وہ بیج بویا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس بیج کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ انار کا بیج بویا جائے تو اس سے سنترا نکلا ہو, اس سنترے کا بیج بویا جائے تو اس سے انگور نکلے ہوں. سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس نے یہ کھیتیاں پیدا کی, ہرے بھرے درخت بنائے, پھل پیدا کیے ماشاء اللہ ہمارے لیے, اور ہر پھل کی الگ خصوصیت ہے ماشاء اللہ. ہر ایک میں جو آپ دیکھیں کہ آج جتنے لوگ جو آرٹیفیشل کیلشیم وغیرہ ہے وہ کئی سالوں کے بعد جا کر اثر کرتا ہے, جبکہ یہ جو فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر سارے وٹامنس رکھے ہیں, وہ آپ کھاتے سے اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. تو سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اسی زمین سے ایک ہی پانی اس زمین کو سیراب کر دیا, کتنے مختلف قسم کے پھل نکالے ہیں. ہر پھل کا رنگ جدا ہے, ہر پھل کی خوشبو, اس کا رنگ, اس کی ہر چیز جدا ہے, اس کی کوالٹی, اس کی صفات ڈفرینٹ ہے ماشاء اللہ. اور پھر اسی میں دانے ہوتے ہیں, پھر آپ سے دوبارہ پھر گرو کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. پھر ایک انگور ہی آپ دیکھنے کہ انگور میں کتنے قسم کے انگور ہیں, کچھ بیج والے ہوتے ہیں کچھ بیج کے بغیر ہوتے ہیں, پھر انگور سے ہم کشمش بناتے ہیں, پھر اس سے جوس بنتا ہے. اب یعنی کیا کیا سبحان اللہ, کیا کیا ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں جو اس نے ہم کو نعمتیں دی ہیں. پھر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر, یعنی آپ اس سنترے کو دیکھیں, اورنج کو, کتنی خوبصورت کاشیاں ہیں اس کے اندر, کتنی خوبصورتی سے جمع ہوا ہے وہ اندر. انار کا دانا جب آپ انار چھیلیں تو کبھی غور کریں, آپ دیکھیں کہ کیسے وہ خانے بنے ہوتے ہیں, کیسے الگ الگ شیلف بنے ہیں ماشاءاللہ, اور کیسے وہ دانے اس میں جمع ہے کہ ذرا سا گیپ نہیں ہے ماشاءاللہ. ہر دانا ایک دوسرے سے جڑا ہوا, پھر اس کے اوپر ایک پرت آ جاتی ہے, ایک حصہ ختم ہوتا ہے, ایک حصہ مکمل ہوتا ہے, تو اس کے اوپر ایک ہلکی سی یلو کلر کی پتلی سی جھلی آتی ہے, پھر اس جھلی کو ہٹائیں, پھر دوسری طرف کا خانہ, اور کیسے جمے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ, انہیں جتنی تعریف کریں اللہ سبحان تعالیٰ کی کم ہے. اور یہ سنترے کی جو خوبصورتی ہے تو ہم تو ایسے فلاور بھی نہیں بنا سکتے، اور وہ اندر وہ بنتے چلے جاتے ہیں، ماشاءاللہ زمین کے اندر بنتے ہیں اور کالی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے کلرز آپ دیکھیں، اسٹرابیری کا کلر آپ دیکھیں، سیب کا کلر آپ دیکھیں، اورینج کا کلر آپ دیکھیں، اورینج میں بھی کتنی قسم کی چیزیں ہیں. ہر پھل کی اپنی ایک الگ خصوصیت ہے، ہر پھل کا اپنا ایک الگ مزہ ہے، ہر پھل کی اپنی ایک الگ کوالٹی ہے ماشاء اللہ. کھجور کے گچھے جو لٹکے پڑتے ہیں ماشاء اللہ، اور اتنی گرمی میں وہ کھجوریں پک جاتی ہیں ماشاء اللہ. یعنی وہ کھجور کے پکنے کا جو موسم ہوتا ہے کہ جو کھجور، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ رتب و یابس، یعنی کچھ کھجوریں ایسی ہوتی ہیں جو نرم ہوتی ہیں جس میں بہت رس ہوتا ہے، کچھ سوکھی بھی ہوتی ہیں، کچھ سخت ہوتی ہیں. تو کن کن نعمتوں کا ہم ذکر کریں اللہ تعالیٰ کی، اور کیسے کیسے ان کو دیکھ کر کیسے ہمارا یقین اور ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس کی کبریائی کا ہم کو احساس ہوتا ہے. لیکن جو لوگ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو اس سے بڑھ کر نادان اور بیوقوف بھلا کون ہوگا. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، وہ بے جانب بوجھ ہے، اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں. یعنی جنوں کو کسی نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا دیا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے نعوذ باللہ، تو یہ سب یہ جھوٹا الزام ہے جو وہ اللہ پر لگاتے ہیں، افترا ہے. حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے. سبحان اللہ. بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. سبحان اللہ. وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اس کے سوا رب نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے. سبحان اللہ. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیت کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں تم کسی کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. الحمدللہ. آٹھواں پارا بھی ہمارا، سوری ساتواں پارا ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ کل ہم آٹھواں پارا پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو سمجھ سکیں، اور اس کے آگے پھر ہم جھکنے والے بنیں، اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.